السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
اللهم لك الحمد كما أنت أحله، وصلي على محمد كما أنت أهله، وفعل بنا ما أنت أحله، فإنك أنت أهل التقوى وأهل المغفرة. اللهم صلي على محمد عبدك ورسولك، وصلي على المؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات. اللهم صل على محمد كما تحب وترجى.
انسان ساری زندگی سوال ہی رہتا ہے، سوال ہی. بچپن سے بچپن تک، گود سے موت تک سوال ہی رہتا ہے. منگتا، محتاج، عاجز، ساری زندگی سوال ہی رہتا ہے. اللہ پاک جل شانہ نے انسان کو ضرورتوں اور حاجتوں کے ساتھ جوڑ کے رکھا ہوا ہے، ضرورتوں اور حاجتوں کے ساتھ جوڑا ہوا ہے، اور عمر بھر یہ سوال ہی رہتا ہے. ماں کے پیٹ میں بھی ماں کا محتاج ہے، اسباب کی دنیا میں. ماں کے جسم سے وہ غذا نہ ملے جو اس کو مطلوب ہے تو بچہ اندر ہی مر جاتا ہے. وہ توانائی، وہ غذا، وہ نشو نما، وہ انرجی، وہ فٹنس جو مطلوب ہے بچے کو، اگر نہ ملے تو بچہ اندر ہی اندر مر جاتا ہے. ماں کے پیٹ میں بھی بچہ محتاج ہے اور سوالی ہے، محتاج ہے، سوالی ہے. اور ماں کے پیٹ سے نکلنے کے بعد یہ جب بڑا ہوتا ہے تو محتاج ہوتا ہے اور سوالی ہوتا ہے. اسے اللہ نے ماں کے ساتھ جوڑا ہے، کیونکہ سب سے پہلا غسل اور آخری غسل بندہ خود نہیں کر سکتا. ماں کے پیٹ سے جب نکلتا ہے وہ پہلا غسل ہوتا ہے، اور آخری غسل بندہ خود نہیں کر سکتا. ایک عاجز آدمی ہے، بالکل عاجز، دو تین دست کھل کے آ جائیں، جسے موشن کہتے ہیں، ٹانگیں نڈھال، جسم نڈھال اور طبیعت بے چین. ہمارے ایک دوست کہنے لگے کہ ہمارے ساتھ ایک صاحب سفر میں تھے، بڑے تاجر تھے، اور بہت سمجھدار تھے، بہت عقل مند تھے. انسان کی عاجزی کیا ہے؟ ایک جگہ ایسے سفر میں جا رہے تھے تو گاؤں تھا، کچھ جنگل تھا، کوئی وہاں بیت الخلاء بات کا نظام نہیں تھا. کہنے لگے مجھے پیشاب آیا، رکو. رکے تو ایک طرف ہو کے ایسے بیٹھ گئے، جس انسان سے انسان پیشاب کرتا ہے، چھوٹا پیشاب کرتا ہے. اور کہنے لگے تھوڑی دیر ہوئی تو اٹھ نہیں رہے. کہنے لگے چپکے سے کہا کہ میرا پخانا نکل گیا اور چلوار ساری بھر گئی ہے. اب کس سے کہے؟ عاجز، بالکل عاجز. ہم ضرورتوں کے محتاج، ہم مدد کے محتاج، ہم ایک نظر اچھی دیکھیں اس کے محتاج، جسم کی کیفیتوں کے محتاج، نظام کے محتاج ہیں. کوئی بندہ ایسے ہم سے ہاتھ کھینچ لے، تھوڑا سا کھینچ لے، ہم اپنے آپ کو بے سہارا محسوس کرتے ہیں، بے آسرا محسوس کرتے ہیں. نظام عالم تھوڑا سا ہمارا مخالف ہو جائے تو محسوس کرتے ہیں بس دنیا میں ہمارا کوئی بھی نہیں، اب تو گھبرا کے کہتے ہیں کہ مر جائیں گے. ہر لمحہ، ہر سانس ہم محتاج ہیں، اور یہ اللہ پاک جل شانہ نے ہمیں محتاجی دے کے ہمارے پر احسان کیا ہے. اگر رب ہمیں محتاجی نہ دیتا تو پھر آپ کو ہر مہینے ایک فرعون ملتا، ہر ہفتے ایک فرعون ملتا. وہ جو ایک فرعون کی کہانی تھی نا موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں، وہ پھر کہانی مسلسل تاریخ دہراتی. اس کو کبھی بخاری نہیں ہوا تھا، اس کو کبھی درد سر بھی نہیں ہوا. اس کے پاس دولت، اس کے پاس عزت، اس کے پاس نعمتیں، اس کے پاس اقتدار، اس کے پاس لمبی عمر، اس کے پاس خزانے، اس کے پاس بادشاہتیں، اس کے پاس سلام، ہٹو بچو، یہ سب کچھ اس کے پاس تھا. اس چیز نے اس کو فرعون بنا دیا. اگر ہمیں یہ عاجزی نہ ملتی، اللہ پاک ہمیں سب کچھ ایک پل میں دے دیتا، تو پتہ نہیں ہم کیا کر گزرتے. ایک بزرگ تھے بھائی مشتاق صاحب رحمتہ اللہ علیہ، ایک صاحب کے بارے میں فرمانے لگے، اللہ پاک نا اس کو اکثر بیمار رکھتا ہے، لم لیٹ رہتا ہے یہ، پتہ نہیں یہ اگر بیمار نہ ہوتا تو کرتا کیا. یہ اس کا نظام ہے کہ اس نے ہمیں ان ساری چیزوں کے ساتھ پکڑ کے چکر دیا کہ دیکھو خیال کرو اپنی اوقات اور اپنی حیثیت میں رہنا. اپنی اوقات میں رہنا، اپنی حیثیت میں رہنا، تو میں نے عاجز بنایا ہے، ضرورتوں کا محتاج بنایا ہے. ایک بہت بڑی شخصیت کی آپ بیتی پڑھ رہا تھا، کتابیں پڑھتا رہتا ہوں، ذوق ہے اور بہت زیادہ. بعض وقت جی چاہتا ہے کوئی نہ ہو، میں ہوں اور کتابیں ہوں، ورک ہو، ہمیں دنیا سے کیا مطلب، مدرسہ ہے وطن اپنا، کتابوں میں دفن ہوں گے، ورک ہوگا کفن اپنا. میں ایک بہت بڑی شخصیت کی آپ بیتی پڑھ رہا تھا، تو انہوں نے اپنا روزنامچہ لکھا ہوا تھا، روزانہ کی ڈائری لکھی ہوئی تھی کہ آج میرے پاس فلاں ڈاکٹر صاحب آئے، ڈاکٹر کرنل الہی بخش تھے، بہت بڑے ڈاکٹر تھے، کئی سیاسی شخصیات کے بھی وہ معالج تھے، ڈاکٹر تھے، وہ آئے، آج فلاں حکیم صاحب آئے، لیکن ابھی تک ریاح خارج نہیں ہوئے، جسم تنا ہوا ہے، کوئی چیز جا نہیں رہی، اور میرا بدن پھر اپنی تکلیفوں کی پوری داستان لکھی، میرے ساتھ یہ ہو رہا، یہ ہو رہا، یہ ہو رہا. پھر دو تین دن آگے پھر ڈائری لکھی، پھر کہا کہ اب میری ریاح خارج ہوئے اور میں اب اپنے آپ کو پرسکون محسوس کر رہا ہوں. ہمارے ساتھ ایک حج پہ ایک صاحب تھے، وہ زور سے ریح خارج کر کے کہتے تھے گڈ ہیلتھ، انگریز نہیں کہتا نا، باواز بلند، بھائی ایک سائڈ پہ ہو جا تھوڑا سا، کہنا زور سے اس کے کہتے تھے گڈ ہیلتھ کہتے تھے. تو ہمارے حج کے دوستوں نے اس کا نام گڈ ہیلتھ رکھ دیا. ہمارے ایک شاہ صاحب تھے، ان کا نام تھا گڈ مارننگ شاہ صاحب. وہ اللہ پاک کا معاملہ دیکھیں، جس کی بندے کی مت خراب ہوتی ہے اس کو سلام بھول گیا، مدینے والے کی ادا بھول گیا، ہر بندے کو گڈ مارننگ کہتا تھا، ہر بندے کو مت مارے گی بیچارے کی. دیکھو واسطہ رب کی تقسیم ہے، سید کے بیٹے نے ہیر لکھ دی، سکھ کے بیٹے نے تفسیر لکھ دی. ہیر لکھنے سے کیا ہوگا، نہ دنیا کا نفع نہ آخرت کا نفع. ہم تو محتاج ہیں، عاجز ہیں، بالکل عاجز ہیں. کوئی ہمیں انگلی سے راستہ دکھا دے جزاک اللہ، کوئی ہمیں منزل بتا دے، کوئی ہمیں راہیں دے دے، تو اتنے محتاج ہیں. جو ہر پل اپنے آپ کو عاجزی اور محتاجی کے مزاج میں لائے گا کہ میں بس میری کوئی حیثیت نہیں. آج میں ایک جگہ گیا، ایک جگہ گیا، ایک صاحب نے دیکھا، اس نے دوسرے کو بتایا، اس نے تیسرے کو بتایا. ایک بہت بڑا آفس تھا اور سارا آفس میرے پیچھے، میں چل رہا، لوگ حیران ہو رہے ہیں کون ہے یہ میرے پیچھے، اور میں دل میں کہہ رہا ہوں کہ مولا یہ تیرے ہی دم سے ہے رونقیں، تیری جان جانے جہاں ہے، تیرا نام لیتا ہوں، لوگوں کے دلوں میں محبت ہے، سخیہ کا تیرا نام لینا آج چھوڑ دوں، اور تیرے حبیب کی تمنا محبتیں اور اس کے قصیدے اور تیرے حبیب کی نعتیں اگر میں آج چھوڑ دوں مجھے کون پوچھے، اور پھر میرے دل میں وہ شعر آئے، شعر آیا، وہ الفاظ آئے کہ آل فکر و نظر جانتے ہیں تجھے، آل فکر و نظر جانتے ہیں تجھے، کچھ نہ ہونے پہ بھی مانتے ہیں تجھے، لوگ پیچھے ہاتھ ملا رہا، کہتے دعا کر دیں، وہ کہتے جی میں وہ سیلفی بنا لوں، کوئی تصویریں لے رہا، کوئی دور کھڑا ہوا، مخلوق پیچھے ہے، اور میں میرے دل میں یہی آ رہا، اللہم اجعلنی فی عینی صغیرن وفی اعین الناس کبیرا، اہل فکر و نظر جانتے ہیں تجھے، کچھ نہ ہونے پہ بھی مانتے ہیں تجھے، اے نصیر اس کو تو فضل باری سمجھ، ہاں اسی پل میں تیری نظر کہاں جاتی ہے، لوگوں کا ہجوم ہے، اے نصیر اس کو تو فضل باری سمجھ، ورنہ تیری طرف دیکھتا کون ہے، کوئی تھوکتا ہی نہیں تجھے، تو دیکھو انسان کو نا ایک چیز مطلوب ہوتی ہے، غور سے سمجھیے گا، میں آج ایک فلسفہ بتا رہا ہوں اور آپ کہیں گے یہ بالکل انشاءاللہ ٹھیک ہے، ایک وقت آتا ہے انسان کو دولت چاہیے ہوتی ہے، دولت مل گئی، اب دولت کے بعد جو چیز مطلوب ہوتی ہے وہ شہرت ہوتی ہے، پھر اس کے لیے بڑے بڑے عہدے، بڑی بڑی چیزیں، گاڑیاں، جھنڈے، جھنڈیاں گاڑی پہ لگنا وغیرہ، یہ ساری چیزیں شہرت، اور شہرت پھر آخری منزل ہوتی ہے کہ لوگ مجھے جانے، رہوں بالا ہے شوکت نرالی اور صورت نرالی، یہ چاہیے، اور شہرت انسان کی آخری منزل ہوتی ہے، دولت پھر ساری شہرت پہ خرچ کرتا ہے، وہ سیاست کے نام پہ، وہ کسی بھی شکل میں، کسی بھی طرح شہرت پہ خرچ کرتا ہے دولت، اصل چیز شہرت ہے، میں ایک اللہ والے سے مسجد نبوی شریف میں ہم داخل ہوئے تو سامنے بلڈنگ سے نکلے تو لوگ ان سے ملنے کے لیے مصافہ کیا، مجھ سے کہنے لگے نیچے سے میں کام چوکھا کرتا ہوں، اوپر سے وہ کام چوکھا کر دیتا ہے، میں اس کی شان بیان کرتا ہوں، وہ لوگوں کے دلوں میں میری محبت ڈال دیتا ہے، ہم تو عاجز ہیں، یہ آج میرے اوپر جو عاجز ہونے کا مضمون آیا ہے یہ آج کے اس استقبال سے آیا ہے، آج چلتا بندے آپ وہ ابکری والے ہیں، سردی تھی مجھے آیا پیشاب، میں اب اندر بیٹھا سن رہا ہوں، ایک بندہ آیا یہاں ابکری والے آئے ہیں، اس نے کہی اس میں سے کسی لیٹرین میں ہوں گے، آپ کہیں تو میں دروازہ کھول کے دکھا دوں، بندے نے وہاں کا جو ذمہ دار کھڑا تھا صفائی والا، یہ اس نے اکتاہٹ کے انداز میں کہا، ایک آیا دوسرا آیا، یہاں ابکری والے آئے ہیں، میں اندر سے سن رہا ہوں یہ بیٹھا، اہل فکر و نظر جانتے ہیں تجھے، کچھ نہ ہونے پہ بھی مانتے ہیں تجھے، اے نصیر اس کو تو فضل باری سمجھ، بس اس کا کرم ہے، یہ تیرے ہی دم سے ہے رونقیں، ورنہ تیری طرف دیکھتا کون ہے، دنیا کا خوش قسمت انسان یہ ہے جس کو رب سب کچھ دے اور کہے مولا دے دے، عاجز بن کے، محتاج بن کے، حضرت بہاءالدین زکریہ ملتانی رحمت اللہ علیہ بہت بڑے شہنشاہ ولایت کے تاجدار تھے، آج جو کپڑا سوٹ پہنتے کل نہیں پہنتے، سونے جواہرات اور کھوڑے اور اس دور کے قیمتی اور نعمتیں سارا کچھ تھی، اور پھر اللہ کے سامنے زاریاں کر رہے ہیں، اور کسی نے پوچھا آپ اب کیوں زاری کر رہے، پر میں اب تو زاری کا مزہ ہے، مزہ ہے ہی اب زاری کا کہ سب کچھ دے دیا اور پھر زاری، پیرانے پیر شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ ولایت کی عظیم ہستی، یہ سلسلہ قادری، ہمارا سلسلہ قادری ہے اور حجویری ہے، یہ انہی کی نسبتوں سے ہے، اور وہ بیٹھے زاریاں کر رہے ہیں اور اس دور کے عرب کھرب پتی ہیں، بہت بڑے تاجر ہیں، زاریاں کر رہے ہیں، اللہ سے بیٹھے رو رہے مانگ رہے ہیں، عہدہ مل جائے، دولت مل جائے، مال مل جائے، شہرت مل جائے، اور پھر کائنات کی چیزیں نعمتیں مل جائیں، اور پھر کہے کہ مولا میں کچھ نہیں، میرا کچھ نہیں، تو سب کچھ ہے، تیرا سب کچھ ہے، میں کچھ نہیں، میرا میرے شیخ رحمت اللہ علیہ، میرے مرشد یہ مجھے تسبیحاں پڑھواتے تھے، فرماتے تھے بیٹھ یہ تسبیح پڑھ، پہلے بول آتے ہیں پھر حقیقت آتی ہے، غور سے سمجھے گا، بڑی وزنی بات کہہ گیا ہوں، پہلے بول آتے ہیں پھر حقیقت آتی ہے، مراقبہ کرنا نہیں آتا نا، پہلے مراقبے کی عادت بنا لے، پھر ایک وقت آئے گا یہی مراقبہ عبادت بن جائے گا، پہلے بول آتے ہیں پھر حقیقت آتی ہے، ان دونوں کو بول دو، بازار میں بول کھوکھلے نظر آئیں گے، ان بولوں کو بول، پھر ایک وقت آئے گا ان میں جان آئے گی، وہ ایک لوتھڑا ہوتا ہے ماں کے پیٹ میں، اس لوتھڑے کی کوئی حیثیت نہیں، ایک وقت آتا ہے وہ لوتھڑا حقیقت بن جاتا ہے، اور چار مہینے کے بعد اس حقیقت میں رب روح ڈال دیتا ہے، اور وہ حقیقت بن کے ایک انسان کی شکل میں اللہ بھیج دیتا ہے، یہ چیزیں حقیقت بن جاتی ہیں، فرماتے تھے پڑھ میں کچھ نہیں، میرا کچھ نہیں، یا اللہ تو سب کچھ ہے، تیرا سب کچھ ہے، لا ملجا، یہ اس کا معنی ہے جو آپ ذکر خاص میں پڑھتے ہیں نا، یہ اس کا معنی ہے، لا ملجا ولا منجا من اللہ الا الیہ، یہ اس کا معنی ہے کہ میں کچھ نہیں، میرا کچھ نہیں، مولا تو سب کچھ ہے اور تیرا سب کچھ ہے، تو سب کچھ ہے اور تیرا سب کچھ ہے، میں بعض وقت ایک بات پہ حیران ہوتا ہوں، آپ سے بیٹھے باتیں ہی تو کرتا ہوں، تقریریں مجھے آتی نہیں اور باتیں ہی کرتا ہوں، اس لیے باتوں میں ٹوٹکے بھی آ جاتے ہیں، باتوں میں لطیفے بھی آ جاتے ہیں، باتوں میں پھر آپ کو جلیبیاں بھی بتاتا ہوں، چیزیں بھی بتاتا ہوں، کھانے میں یہ باتیں تو ہوتی ہیں، ہم بیٹھ کے اصل میں ایک دوسرے سے غم سنتے سناتے ہیں، میں بعض وقت بیٹھ کے سوچتا ہوں ایک بات پہ، رات کو گھنٹوں مجھے آنکھیں بند ہوتی اور میں سوچ رہا ہوتا ہوں، گھنٹوں میرے ساتھ ایک موبائل پڑا ہوتا ہے جس کی سم نہیں ہے، الارم کے لیے، ٹائم دیکھنے کے لیے، وقت دیکھنے کے لیے، میں یہ بات سوچتا ہوں کہ ہم عاجز اور محتاج اگر تھے تو میرے کملی والے نے قدم قدم پہ ہماری رہبری فرمائی ہے، قدم پہ یہ دعائیں پڑھ لو، اس قدم پہ یہ دعا مانگ لو، اس قدم پہ یہ لفظ پڑھ لو، اس قدم پہ یہ فکرہ کہہ لو، اس قدم پہ یہ بول بول لو، میرے آقا نے ہمیں پل پل اور قدم قدم پہ تنہا نہیں چھوڑا، ہمیں عاجز نہیں چھوڑا، انہیں پتا یہ عاجز ہے، تھوڑی سی دولت مل جائے گی، تھوڑا سا مال مل جائے گا، تھوڑی سی شہرت مل جائے گی، اور چند دن کی زندگی مل جائے گی، یہ پتہ نہیں سمجھے گا کسی کو کچھ نہیں، کچھ بھی نہیں سمجھے، اس پہ اللہ پاک جل شانہ کے حبیب نے، میرے آقا کملی والے نے ہمیں قدم قدم پہ راہیں دی ہیں، مسنون دعاؤں کے نام پہ، لفظوں کے نام پہ، الفاظ کے نام پہ، بولوں کے نام پہ، قدم قدم پہ ہدایات دی ہیں، ایک صاحب کو میں نے دیکھا وہ قدم قدم پہ نا دی ہوئی ہدایات کے مطابق چلتے تھے، سیڑھیوں کو معاملہ آیا چوک کر کے کھڑے ہو گئے، میں نے کیا ہوا، کہتے توازن برقرار رکھ رہا ہوں، انہوں نے کہا تھا کہ سیڑھیاں چڑھنے سے پہلے چند لمحے ٹھہر جانا، پھر سیڑھیاں احتیاط سے چڑھنا، بیٹھنے کا آیا تو پہلے کھڑے ہوتے تھے، کہا انہوں نے کہا تھا توازن برقرار رکھنا، ایک دم نہ بیٹھنا، یک دم نہ بیٹھنا، یک دم نہ اٹھنا، کھانے کا وقت ہوتا تھا چیز چیک کرتے تھے، کون سی چیز کھانے کی ہے، کون سی نہیں کھانے کی، ایک ایک چیز پہ ان کی نظر تھی، میرے کملی والے نے ایک ایک چیز پہ نظر ہے ان کی, اور انہوں نے بتایا کہ دیکھو اب یہ لمحہ ہے, اب یہ وقت ہے کہ تیرا شباب ہے, تیرا عروج ہے, تیرا کمال ہے, تو شیشے کے سامنے کھڑے ہو کے اپنے لیے پڑھ بسم اللہ ما شاء اللہ لا قوة الا باللہ, یا تیری کوئی محبوب چیز ہے وہ بیوی, وہ بیٹا, وہ بیٹی, وہ گاڑی, وہ گھر, وہ مکان, وہ نعمت, وہ چیزیں, کوئی تیری مال کے اعتبار سے یا کسی اسباب کے اعتبار سے کوئی تیری محبوب چیز ہے اور تو اس کا چاہتا ہے کہ اس کو نظر بد اور ہو نہ کھائے, تو خود کہہ دے بسم اللہ ما شاء اللہ لا قوۃ الا باللہ. قدم قدم پہ ہمیں رہبری ملی, کیوں ہم عاجز ہیں, محتاج ہیں. یہ دعا کا جو ہمیں نظام دیا ہے یہ اس لیے دیا ہے کہ دعا سے طاقتیں اور قوتیں بڑھ جاتی ہیں اور دعاؤں سے زندگی کا عروج بڑھ جاتا ہے. یہ دعا اس لیے دی ہے, اور یہ دعا اس لیے دی ہے کہ صرف دعا کرنے سے انسان کا دل کا غم ہلکا ہو جاتا ہے. دعا دی ہے. آپ میں سے جتنے حضرات بیٹھے ہیں, جتنی خواتین بیٹھی ہیں تسبیح خانے میں, اور میری آواز جہاں جا رہی ہے, دنیا کا خوش قسمت انسان ہوگا جس کو اللہ اپنی ذات سے باتیں کرنے کے لیے بلاتا ہے, دوسرے لفظوں میں وہ دعا کے لیے وقت نکالتا ہے, صرف دعا کے لیے وقت نکالتا ہے اور اپنی زبان میں بیٹھ کے اللہ سے باتیں کرتا ہے. وہ دنیا کا خوش قسمت انسان ہے جو اپنی زبان میں بیٹھ کے اللہ سے باتیں کرتا ہے, اور پھر کبھی اللہ کی زبان میں بیٹھ کے اللہ سے باتیں کرتا ہے. وہ سورۃ اخلاص کو لو اللہ ہے, قرآن ہے, تسبیح ہے, ذکر ہے, اعمال ہے, تسبیحات ہیں, پھر وہ اللہ کی زبان میں بیٹھ کے اللہ سے باتیں کرتا ہے, کبھی اپنی زبان میں بیٹھ کے اللہ سے باتیں کرتا ہے. ایک اللہ والے کا قول ہے کہ میں نے ہمیشہ اپنی زبان میں بیٹھ کے اللہ سے باتیں کی, میرا دل کی توجہ زیادہ بنی دعا کے اندر, جب توجہ بن گئی پھر میں نے اللہ کی زبان میں اللہ سے باتیں کی. بڑے بر کی بات ہے, ایک درویش کا راز ہے. پھر سنیں, پہلے میں نے اپنی زبان میں بیٹھ کے میں نے اللہ سے باتیں کی, میری توجہ بنی, پھر میں نے اللہ کی زبان میں اللہ سے بیٹھ کے باتیں کی. اللہ کی زبان سے مراد مسنون دعائیں اور قرآن, کملی والے کی دعائیں کیونکہ یہ بھی وہی ہے, اور قرآن اور قرآنی دعائیں اور کوئی آیا اور کوئی ذکر. پھر میں نے اللہ کی زبان میں بیٹھ کے اللہ سے باتیں کی, اللہ کی زبان میں بیٹھ کے اللہ سے باتیں کی, پھر دل کی کیفیت میری متوجہ ہوئی. ہمیں کچھ سہارا چاہیے. تسبیح خانے کی طرف لوگ متوجہ کیوں ہوئے, اور تسبیح خانے کی طرف اللہ کی مخلوق کا دھیان کیوں بڑھا؟ اپنی رسالہ جو ایک دفعہ دیکھ لیتا ہے اس کے بعد وہ اس کو سنبھال سنبھال کے رکھتا ہے. مجھے ایک صاحب کہنے لگے, اور یہ بات کئی سے سنی, سالہ سال سے سنی, کہ کباڑے میں, ردی میں ہمیں خال خال کوئی اپنی رسالہ ملا. فٹ پاتھوں میں بکنے والی کتابیں اور رسالے بکتے ہیں, ہمیں کبھی کوئی ابکری ملا نہیں. ملا جس کو ملا ہے اس نے سنبھال کے رکھا ہے. بلکہ ایسے ہیں بعض کہ ایک رسالہ مس نہ ہو, ایک رسالہ اس میں چوکے نہ. کیوں؟ بنیادی طور پہ ہم محتاج ہیں. ابکری رسالے نے اور ابکری کے تسبیح خانے کے ممبر نے اس محتاجی کے حل بتانے میں مدد کی ہے, کرتا اللہ ہے مدد کی ہے کہ دیکھو اگر فلاں شعبے میں زندگی کے کسی حصے میں محتاج ہو جانا تو یہ کر لینا, یہ ٹوٹکا ہے طبی, یہ ٹوٹکا ہے روحانی. اگر زندگی کے کسی معاملے میں اٹک جانا تو یہ کر لینا اور اس کو سنبھال لینا. یہ جب کیا ہے, مخلوق خدا کی ضرورتیں پوری ہوئی ہیں, روحانی, جسمانی, طبی, اور مخلوق دیوانی ہو گئی ہے, اور مخلوق کہتے نہیں تسبیح خانہ سب کچھ ہے. آپ حیران ہوں گے, گھر کا بعض گھروں میں صرف ایک بندہ تسبیح خانے میں جوڑا ہوا ہے, صرف ایک بندہ, پورا گھر مخالف ہے, پورا گھر مخالف ہے. بس جو تسبیح خانے کا مقصد اور تسبیح خانے کی زندگی اور تسبیح خانے کا مفہوم جس کو سمجھ آ گیا ہے, اب وہ نہیں ہٹ سکتا. اسے پتہ ہے یہاں سچا تصوف ملتا ہے، سچی طریقت ملتی ہے، سچی شریعت ملتی ہے اور سچا نظام ملتا ہے، جہاں اپنی ذات کو درمیان سے ہٹا کے بندے اور اللہ کو براہ راست ملا دیا جاتا ہے۔ وہ جن ایک صاحب کہنے لگے میں فلاں بہت بڑی گدی میں گیا تو میں ان کو ہدیے مال وغیرہ بھیجتا رہتا تھا اور ان کا لنگر میں چلاتا رہتا ہوں، جب میں وہاں گیا تو انہیں پتا تھا میں تسبیح خانے میں میرا آنا جانا ہے، تو میں نے ان سے کہا کہ جی میں آپ سے بیعت کی تجدید کرنا چاہتا ہوں۔ ان سے بیعت تھا 21-22 سال سے، مجھ سے کہنے لگے مجھ سے بیعت نہ ہو۔ کیوں؟ کہا تو اب جہاں جا رہا ہے تیرا مرشد ایسا ہے کہ وہ ایک پل میں ساری منزلیں طے کرا دیتا ہے روحانیت کی، بندے اور اللہ کو یوں ملا دیتا ہے۔ کہا جو منزلیں ہم سالا سال طے کراتے 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 وہ ایک پل میں منزلیں طے کرا دیتا ہے، بندے کو دیتا ہے کہ یہ عمل کر، اللہ سے مانگنا سکھا دیتا ہے، اللہ سے لینا سکھا دیتا ہے، اللہ سے لاڈ کرنا، اللہ سے مان کرنا اور اللہ کے سامنے رونا دھونا، اللہ کی شناسائی، اللہ کی پہچان، اللہ کی عظمت، اللہ کی قدرت، اللہ کی طاقت، اس کی کریمی سکھا دیتا ہے۔ کہا وہاں جایا کر، سکھا دیتے ہیں، ایک پل کے اندر سکھا دیتے ہیں کہ اگر میں ہوں یا نہ ہوں اور تو یہاں تسبیح خانے سے چلا جائے کسی اور ملک میں، وہاں بھی تو اس انداز سے جا، اس انداز سے کہ بس تیرے پاس کائنات کا راز موجود ہے۔ ہمارے بادشاہی مسجد کے خطیب مولانا علی اصغر عباسی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے بیٹے کہنے لگے جب 9/11 کا واقعہ ہوا میں ایک سفر میں تھا اور وہاں ایک پل میں آزمائش آ گئی، پوری دنیا کے ایئرپورٹ جو ہیں وہ ان کو لاک ہو گیا، اور وہاں کہا مجھے تسبیح خانے کا پتہ چلا کہ تسبیح خانے نے مجھے تو تنہا چھوڑا ہی، اور وہاں میں نے اعمال شروع کیے اور مجھے گرفتار کر کے لے گئے۔ اور کچھ ہی دیر کے بعد، کچھ ہی عرصے کے بعد تھوڑے معذرت کر کے مجھے چھوڑ دیا کہ میرے اعمال ایسے طاقتور تھے، انہوں نے دنیا کا ہر نیچے سے لے کر اوپر تک ذرہ چیک کر لیا میرا، انہیں کچھ نظر نہ آئے، انہیں کچھ کائنات میں کچھ ملا نہیں، اور وہاں مجھے احساس ہوا کہ تسبیح خانے نے مجھے تنہا نہیں چھوڑا۔ کیوں؟ اگر تسبیح خانہ مجھے براہ راست اللہ سے باتیں نہ کرواتا تو وہاں مجھے ضرورت ہوتی کہ میں پیر صاحب کو فون کروں کہ بابا جی دعا کرو میں پھنسے ہوا ہوں، اور پیر جب کا فون کیسے ملتا، وہاں تو بندہ گیا اور گم ہو گیا، اس کی ہڈیاں ہی نہ ملی، اس کی ہڈیاں کا چورا ہی نہ ملا، وہاں پیر صاحب کا فون کیسے ملتا؟ تکلیف ہو گئی اور کعبہ میں کھڑے ہو کے اما کو کہتے ہیں اما جا داتا صاحب دیکھ چڑھا، کعبہ میں کھڑے ہو کے کہہ رہے، اب وہ پیر صاحب کا فون کیسے ملے گا؟ وہی پیر صاحب نے، تسبیح خانے والے پیر صاحب نے جو براہ راست اللہ سے مانگنے کا ذریعہ بتایا تھا کہ میرے کملی والے کے پاس ایک سائل آیا تھا، ایک محتاج آیا تھا، ایک منگتا آیا تھا، ایک دکھیارا آیا تھا، ایک غریب، ایک قرضوں کا مارا، ایک بیماریوں کا مارا، ایک حالات کا پسا اور ایک لا علاج مرضوں میں مبتلا آیا تھا، میرے حضور نے، میرے کملی والے نے اسے فرمایا تھا یہ کر لے، یہ کر لے، یہ بنا لے، اس طرح چل لے، اس طرح ترتیب بنا لے، اور اس کا مسئلہ حل گیا۔ تسبیح خانے نے مجھے یہ منزل دی کہ تیرے اوپر دنیا میں کہیں حالات آئیں، زندگی حالات کا نام ہے اور یہ زندگی واحد ایسی چیز ہے جس میں کانٹے زیادہ ہیں پھول تھوڑے ہیں، ساری دنیا کی زندگی کی ناگواریاں کانٹے ہیں پھول تھوڑے ہیں، یہی ایک پل میں میرے دل میں آیا، اب مجھے کیا کرنا ہے؟ بس جب دل میں آیا اب مجھے کیا کرنا ہے، وہی براہ راست میں اللہ کی طرف متوجہ ہو گیا، براہ راست میں اللہ کی طرف متوجہ ہو گیا کہ مولا بس اب بتا تیری ذات سے مجھے نفع ملنا ہے، اور اللہ کر دیتا ہے۔ میں کہ جب بندہ ایک دفعہ کہتا ہے نا یا ارحم الراحمین، سارے کہیں یا ارحم الراحمین، ایک دفعہ صرف ایک دفعہ. آپ حیران ہوں، عرشوں پہ بیٹھا کریم رب تین بار فرماتے ہیں رحمان اور رحیم، رب کو پکارنے والے بندے بول چاہتا کیا ہے، مانتا کیا ہے، مانتا کیا ہے، چاہتا کیا ہے. ایک بار صرف ایک بار، ایسا کریم رب ہے. مغرک بربک الکریم، اس آیت کا پتہ کیا معنی ہے؟ بھاگا ہوا تھا، باہی تھا، ساری گناہ ساری نافرمانیاں کی، اچانک سامنے آیا اور آنکھیں نہیں ملا رہا، ایسے پکڑ کے سینے سے لگا کے نا پھونک بھیجا، چوما، اور ایسے کر کے کہتا ہے بے وفا کہاں گیا تھا، تجھے پتہ نہیں میں کتنا کری، بے وفا کہاں گیا تھا، کہاں جاؤ گے مجھے چھوڑ کر، یا پوچھ پوچھ کے تھک گیا. وہ جواب وہ مجھ کو نہ دے سکا، وہ تو خود ہی ایک سوال تھا. دم واپسی اسے کیا ہوا، نہ وہ روشنی نہ وہ تازگی، وہ ستارہ کیسے بکھر گیا، وہ تو اب اپنی مثال تھا، وہ تو آپ اپنی مثال تھا. اور میرے دل میں تھا کہ کہوں گا اس سے جو دل پہ رنج و ملال تھا، جب وہ آ گیا میرے سامنے تو نہ رنج تھا نہ ملال تھا. ما غرک بربک الکریم، مجھے چھوڑ کے چلا گیا تھا، اتنا کریم رب. اس آیت میں شکوا بھی ہے، محبت بھی ہے، شکوا بھی ہے اور محبت بھی ہے، کہ مجھے چھوڑ کے بس تو چلا گیا تھا، اتنا چھوٹا سا تیرا برتن تھا. یقین جانے، میں بعض اوقات سوچتا ہوں کہ اللہ تو نے مجھے ذریعہ بنا دیا اپنے حبیب کے اعمال کو بکھیرنے کا، عالم میں پہنچانے کا، لوگوں کو مالدار بنانے کا، روحانی طور پہ مالدار اور جسمانی طور پہ مالدار بنانے کا. اللہ تو نے مجھے ذریعہ بنا دیا، میں اس قابل تھا. یقین جانیے، ایسے جیسے آج ایک جگہ میرا استقبال ہوا، او کوئی ادھر بھاگ رہا، کوئی ادھر بھاگ رہا، کوئی ادھر بھاگ رہا، پانی کی بوتلیں آ رہی، آپ کے لیے وہ بنا کے لائے ہم، سیلٹ بنا کے لائے، تازہ سبزیوں کا، تازہ فلان چیز کا، آپ کھا لیں، یہ کر لیں. میں خاموش. ایک صاحب کہنے لگے میں کافی لاجواب بنانا چاہتا ہوں، آپ میری ہاتھ کی کافی پی لیں. ایک کہنے لگے یوں میں ڈوبا جا رہا تھا، میں نے کہا واہ مولا واہ، میں تیرے دردہ میراثیاں، تیرے مدینے والے دردہ میراثیاں، تو نے ٹھکڑے تھوڑے کھاندنیاں، تیرے نام تو مفت وکاندنیاں، تیرے بہنے دی میں بہندنیاں، تیرے درد کتیاں نال ادب، تیرے درد کتیاں نال ادب، تیرے درد کتیاں نال ادب. ہمیں تسبیح خانے نے براہ راست اللہ سے مانگنا سکھا دیا. سورۃ اخلاص کا آج ہمارا خوشحالی کا دسواں راز چل رہا، اور خوشحالی کے دسویں راز کا آج پانچواں درس چل رہا، سورۃ اخلاص کا پانچواں درس چل رہا. اور سورۃ اخلاص کے جو گیارہ درس ہمارے ہونے ہیں، اس کا کتواں درس ہے؟ پانچواں. یہ جو 40,000 دفعہ سورۃ اخلاص ہم پڑھتے ہیں، براہ راست مانگنا سکھا دیا. زندگی کے جس کونے میں ہے، جس گوشے میں ہے. اس دن میرے پاس نا ایبٹ آباد کے ایک صاحب آئے، مجھے کہنے لگے کہ ہم کانوں کے اندر سے معدنیات نکالتے ہیں، میلوں اندر چلے جاتے ہیں، جنریٹر کے ذریعے روشنی ملتی ہے، جنریٹر کے ذریعے ہمیں ہوا ملتی ہے، آکسیجن ملتی ہے، اندر کھدائیاں کرتے ہیں. مجھے کہنے لگے میرے کانوں میں آپ کے درس لگے ہوئے ہوتے ہیں اور میں کھدائیاں کر رہا ہوتا ہوں، اور کہا کہ ہمیں پتہ ہے ایک منٹ میں بھی جنریٹر یوں گیا اور ہم گئے، آکسیجن ختم، اندر آکسیجن کہاں ہے، سانس کہاں ہے، سانس تو ہے نہیں. کہ ہمیں پتہ ہے، لیکن بالکل یقین ہوتا ہے کہ آپ کے دیے ہوئے اعمال کر رہا ہوں. کوئی پہلے میں موسیقی سنتا تھا اندر غاروں میں، اور بعض اوقات وہ معدنیات ایسی ہیں کہ پہاڑ خود بیٹھ جاتا ہے،
بیٹھ جاتا ہے،
اور آج تک کوئی اس میں سے کوئی نکال نہیں سکا کسی میت کو، لاش کو، ڈیڈ باڈی کو کوئی نکال نہیں سکا. وہ کون نکالے اس پہاڑ سے، کون لڑے؟ افلا ينظرون الى الابل كيف خلقت والى السماء كيف رفعت والى الجبال كيف نصبت. ہم تو نے دیکھا نہیں کہ ہم نے اونٹ کیسے بنایا، زمین کیسے بنائی، پہاڑ، زمین، اور کہا کہ آپ کے درس لگے رہتے ہیں اور میں ان درسوں میں ایسا ڈوبا رہتا ہوں، ایسا ڈوبا رہتا ہوں، بس گمان اور خیال ہی نہیں مجھے، اور میری ساری ضرورتیں پوری ہوتی ہیں. اگلی بات عجیب کہی، کہنے لگا کہ میں آپ سے ذکر تسبیح سنتا تھا، جب بھی ذکر کرنے بیٹھتا ہوں اللہ میرا ہاتھ وہاں لے جاتا ہے جہاں مجھے سونا ملنا ہوتا ہے. ہمیشہ سونا کاپر کے ساتھ، تانبے کے ساتھ لگا ہوا ہوتا ہے. میں وہاں گلگت میں تھا تو وہاں کے ایک نیک آدمی ہے حشمت اللہ خان، وہاں کے ڈی آئی جی ریٹائر ہیں، تو مجھے دکھایا ایک ٹکڑا. میں ان کے گھر تھا، دیکھا تو اتنا بڑا ٹکڑا تھا، اس میں کہا کہ یہ ہمارے یہاں بے بہا نکلتا ہے سونا، اس کے ساتھ لگا ہوا تھا، سونا تھا. اور کہ میرا ہاتھ وہاں جا کے پڑتا، ان غاروں کے اندر جا کے تسبیح خانے کا میسج، اعمال سے پلنے کا پیغام، اعمال سے بننے کا پیغام، اور دنیا آخرت کے غم اگر اس سے بچیں گے تو اعمال، یہ وہی اس کو غاروں میں، میلوں میں جا کے ملتا ہے. یہ کام ہے اور اللہ کو پسند ہے، یہ انبیاء کرتے تھے اور ختم نبوت کے صدقے ہمیں ملا ہے، یہ انبیاء کرتے تھے. اور پہلی امتوں میں یہ کام امتی کے ذمہ تھا ہی نہیں، بس نبی کے ذمہ تھا. نبی گیا اور نبی آ گیا، ایک گیا دوسرا آ گیا. آقا سرور کونین صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی تشریف آوری کے بعد آپ تشریف لے گئے، اور آپ کے بعد یہ نعمت ہمیں ملی ہے حضور کی ختم نبوت کے صدقے. یہ نعمت ہمیں ملی کہ دکھی انسانیت، سسکتے لوگ، مشکلات کے مارے، حالات کے تسے، ان کو اللہ کی محبت، مدینے والے کا نور، کملی والے کا نور، آل محمد، اصحاب محمد، ان کی محبتوں کی کرنیں، اور کہاں کہاں مشکلات میں پھنسے ہوئے لوگ ہیں انہیں راہیں دینا، یہ منزل ہمارے ذمہ ہے جو ہمیں ملی ہے. بہت عرصے سے یہ سبق بھولا ہوا تھا. میں نہیں کہتا کہ میں مجدد ہوں، میں نے ہی یاد دلایا، لیکن عمومی جو چیز تسبیح خانے کا منبر بتا رہا، عمومی یہ چیز نہیں تھی. تسبیح خانے کے منبر نے کسی نے تسبیح خانے کے منبر نے کسی کی کاپی نہیں کی، محض اللہ کا فضل ہے تسبیح خانے کے منبر کی کاپی ہو رہی ہے. اپکری کی کسی نے کاپی نہیں کی، اپکری نے کسی کی کاپی نہیں کی، اپکری کی کاپی ہو رہی ہے. ایسے میگزین آ رہے ہیں جو اپکری کی طرز پہ آ رہے ہیں. آپ میں سے ہر شخص کو یہ نعمت مل رہی ہے. اور جب سے سورت اخلاص کو بیان شروع کیا ہے، سورت اخلاص سے ایک والہانہ عشق ہو گیا ہے، ایک والہانہ محبت ہو گئی ہے، اور اللہ بھی بیٹھ کے خوش ہوتا تھا. ہوتا ہے، ہوتا ہوگا کہ میرے بندے میری صفات کو بیان کر رہے ہیں. اور جو سورت اخلاص پڑھتا ہے وہ اللہ کے مکمل صفات مکمل بیان کر دیتا ہے کہ 100% دیکھیں یہ صفات ہے جو سورت اخلاص کو بیان کرتا ہے. وہ 100% اللہ کی صفات کو بندوں کے سامنے اور اپنے دل میں بیان کر دیتا ہے، اور اللہ کے سامنے، اور اللہ خوش ہوتا ہے. کیا فائدہ ہوا آپ کو سورت اخلاص کا، بتائیں؟ کون بتائے کیا فائدہ ہوا؟ بیٹھے 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 لو بھائی، کہتے ہیں میں ہر نماز کے بعد سورت اخلاص 21 بار پڑھتا ہوں، گاہکوں کا رش لگا رہتا ہے، بس ختم ہو. اور لاہوریوں کو یہی چاہیے، دو رش چاہیے، یا کھانے کا رش ہو، ڈشوں کی ڈش ہو. مجھے نہ سنتا ہوں، ایک کھانے والا نہیں بھولتا. اللہ اکبر، اور میں آج تک اس کھانے کی کیفیت کو میں مجھے کبھی نہیں بھولے گا. ایک صاحب میرے ساتھ کھانا کھا رہے تھے, ایک بزرگ تھے مولانا شمس الزمان شاہ صاحب رحمت اللہ علیہ, کالا باغ کے تھے میاں والی کے, وہاں چلے گئے خانقاہ شریف کے ساتھ. ان کے پوتے کے پاس میں ملنے گیا تو کہنے لگے آپ کھانے کے بغیر نہیں جائیں گے. میرے دادا کے پاس آتے تھے تو دادا آپ سے بہت محبت کرتے تھے, اللہ والے تھے ان کے دادا. انہوں نے کھانے کی ترتیب بنائی, یہ صاحب میرے ساتھ بیٹھے تھے اور ان کو کھانے میں جو لذت ملی نا, وہ لذت کا انداز, اور کھانا کھا رہی اور یہ آواز میں اسے دیکھ رہا ہوں, اسے کوئی پتہ نہیں گم کر گما یا کرو رہے, نہ ملک ملک اتے مال دے, نہ زال دے نہ بال دے, ہر کم خدائی خیال دے, گم کر گما یا کرو رہے. خواجہ غلام فرید رحمت اللہ علیہ نے کہا انہیں کسی چیز کا ہوش نہیں ہے. اب آپ کے منہ میں صرف اس کی آواز سے پانی بھرا ہے, چھپا کے دکھائیں, میں نے تو منہ میں ویسے ہی سب ترجمائیں رکھی ہوئی ہیں, میرا تو پانی ویسے ہی بھر آ رہا. ایک آواز ہے, میں نے کہا مولا کبھی روحانی دسترخوان بھی دے اور روحانی دسترخوان میں ایسے ہی اعمال کی لذت محسوس ہو. میرے من میں تھیں بڑی چاہتیں, میرے دل میں تھیں بڑی لذتیں, مگر اس کی لذت عشق نے سبھی لذتوں کو مٹا دیا. کبھی نماز میں ایسی لذت آ جائے, کبھی درود پاک میں ایسی لذت آ جائے, کبھی کلمہ پڑھنے میں ایسی لذت آ جائے, کبھی دعا مانگنے میں ایسی لذت آئے, جس طرح کی لذت. اچھا میں نے پوچھا کہ مرچی نا, کہ نہیں. میں نے کہا شاید مرچے ہیں, بیچارے کو بھوک لگی ہے اور وہ کھا رہا. تو بعد میں نے پوچھا گاڑی میں بیٹھ کھانا, کہ بہت لذیذ تھا, آپ سے بہت محبت, کہ آپ کے ساتھ چل کے بڑے لاجواب کھانے ملتے ہیں, ویسے ہمیں کون پوچھتا ہے. اس کا یہ انداز آج تک مجھے یاد ہے کہ اسے اپنی لذت کی کیفیت پہ ہوش نہ رہا کہ میں کھا رہا ہوں اور کیسی آوازیں نکال رہا ہوں کچھ پتا نہیں. یہ جسمانی دسترخوان تھا, ایسے روحانی دسترخوان, یہ جہاں آپ بیٹھے ہیں اس وقت تسبیح خانے میں, یہ روحانی دسترخوان ہے اور آپ روحانی دسترخوان پہ بیٹھے ہیں. یہاں بیٹھنے کا آپ کو کتنا مزہ آ رہا, سننے کی کتنی لذت آ رہی, آنے کا کتنا مزہ آ رہا. سردی ہے, بارش ہو رہی ہے لاہور میں اس وقت اور مسلسل بارش لگی ہوئی ہے, اس بارش میں آنا اور تسبیح خانے آنے کا کتنا مزہ ہے, ہر ٹھوکر پہ کیا مزہ آئے گا, یہ اس سے پوچھیں جو میرے ساتھ بیٹھ کے لذتوں کے ساتھ کھانا کھا رہا. مولا کوئی ایسا روحانی دسترخوان ہمیں بھی عطا فرما جس میں ایسی لذت آئے, اس میں کوئی ایسا مزہ آئے, ایسی لذت اور ایسا مزہ آئے کہ اس روحانی دسترخوان پہ ہو تو بھی ہمیں بھی عطا فرما. ساری عمر نمازوں کے سجدے دیے, کوئی ایک سجدہ بھی ایسا نہ ہوا جس سجدے میں اللہ کی محبت کی لذتیں اور سبحان ربی العلیٰ کی لذتیں ایسی ہوئیں کہ میں اس لذتوں میں ڈوب گیا. نظر کی لذت ہوتی ہے, کبھی مولا میں قرآن دیکھوں اور مجھے قرآن میں, قرآن کے دیکھنے میں لذت ملے. نظر کی لذت ہوتی ہے, نظر کی لذت ہے, نظر کا ایک ذائقہ ہے, نظر کا ایک ٹیسٹ ہے. ہاں ہاں کبھی قرآن پڑھتے ہوئے, اپنی ماں باپ کے چہرے کو دیکھتے ہوئے, مرشد کے چہرے کو دیکھتے ہوئے, اللہ والوں کے چہرے کو دیکھتے ہوئے مجھے کبھی لذت ملی. یہ لذت دسترخوان روحانی ہے, اس میں مل جائے, روحانی دسترخوان پہ یہ لذت مل جائے مجھے. تو یہ کہتے ہیں کہ میں نے سورۃ اخلاص پڑھی ہر نماز کے بعد 21 بار, گاہکوں کا رش لگا رہتا. واہ, اور کیا بتا رہے تھے آپ؟ جی بیٹھے بیٹھے.
سال سے
دو سال سے بے سکونی تھی، بلڈ پریشر ہائی 180 تک پہنچ جاتا تھا، اور پریشانی، سکون نہیں، گھر جانے کو دل نہیں کرتا تھا. اب گھر سے جب بھی گیا ہوں سلام کرتا ہوں، ایک دفعہ سورۃ قل ھو اللہ پڑھتا ہوں، سکونی سوک ہے، موجہ ہی موجہ. لاہوری انداز یہی ہے، موجہ ہی موجہ. دیکھ لے، ایک بار سورۃ اخلاص پڑھا، گھر گیا سلام کیا. کیوں؟ اصل جو ان کو سکون ملا ہے وہ میرے کملی والے کی اداؤں کی برکت سے ملا ہے. حضور نے فرما دیا کہ گھر میں جاؤ سلام کرو، اور سلام کر کے ایک دفعہ سورۃ اخلاص پڑھ، میں ختم. میرے آقا کا فرمان سچا، اور اس کا رزلٹ پکا کھرا. آپ کیا بتا رہے تھے؟ کہتے ہیں جب سے میں سورۃ اخلاص پڑھ رہا، سب سے پہلے تو میڈیکل سٹور گھر کا میرا ختم ہو گیا، اور دوسرا بہن بھائیوں کی آپس میں محبت اور پیار، اور گھر میں سکون اور الفت. بہت اس وقت گھر کا سکون زندگی کا آخری مسئلہ ہے. تاج محل بنے ہوئے ہیں، آپ کے مغلیہ دور کے بادشاہ بھی جن گھروں میں نہیں رہتے تھے. لکھ لیں اگر، چلو چلو ٹھیک ہے، اگر میری بات سمجھ نہیں آتی شاہی قلعے چلے جائیں، اوپن پڑا ہوا ہے شاہی قلعہ. بھائی مغلیہ بادشاہ یہیں رہتے تھے نا، یہیں رہتے تھے، اور کہیں اور تو کہیں نہیں رہتے تھے. آج آپ کے جو گھر، اور اس میں جو لکڑی کا کام، اور اس کا جو نظام، اور اس میں جو گرمی سردی کی ترتیب اور انتظام، بتائیں مغل بادشاہ کے پاس ایسے گھر تھے؟ تھے نہیں تھے. اگر ریسرچ کرنی ہے، تحقیق کرنی ہے، کر جانا 10-20 روپے کی ٹکٹ لے کے پورا شاہی قلعہ پھرنا، کہنا واقعی مغل بادشاہوں کے پاس تو وہ گھر، وہ سکون، وہ ہیٹر، وہ اے سی، وہ ٹھنڈک، وہ نظام واقعی نہیں تھا جو ہمارے پاس ہے. لیکن اگر زندگی کا سکون، گھر کا چین، گھر کی راحت، دل جڑے ہوئے نہیں، آپس میں دل ملے ہوئے نہیں، اور دل ٹوٹے ہوئے ہیں، تو کیا اس آگرے کے تاج محل کا، اور کیا شاہی محل کا، اور کیا شاہی قلعے کا کریں گے؟ اس سے تو جھونپڑی جام جم سے میرا جام سفال اچھا. وہ جمشید کا پیالہ اس سے بہتر ہے کہ میرا مٹی کا پیالہ ہو. جام جم سے میرا جام سفال اچھا. سفال کہتے ہیں مٹی کے پیالے کو، مجھے تو میرے ٹوٹا میرا، پھر وہ مٹی کا پیالہ ہی ٹھیک ہے. یہ سورۃ اخلاص کی برکت ہے. اور کون بتائے گا؟ کہتے ہیں میں سورۃ اخلاص پڑھتا تھا اور ہدایت مانگتا تھا. کتنی عمر ہے؟ 20 سال. 20 سال اس شوق نوجوان کو نصیحت میں کیا کروں، برسوں کسی کی تاک میں دیوانہ میں بھی تھا. 20 سال کا جوان کہتے ہیں کہ سورۃ اخلاص پڑھتا تھا اور ہدایت مانگتا تھا، اللہ نے تسبیح خانے کا راستہ دکھا دیا. جی بولیں، اور کون بتائے گا کہ سورۃ اخلاص سے کیا ملا؟ جی اللہ نے اپنا کاروبار دے دیا، بے روزگاری کے دور میں، مہنگائی کے دور میں، اور اب مہنگائی کے سارے تانے حکومتوں کو دے رہے. بڑے دیوانے نکلے، انہیں کہ جی یہ نئی حکومت آئی. اب آپ کہیں گے نئی حکومت کی تو میں سفارش کر رہا ہوں، آپ میرے پچھلی حکومتوں والے درس اٹھا کے دیکھیں تو میں تو ان کے لیے بھی دعائیں کرتا تھا. اس سے پچھلی حکومتیں گئیں، بھائی میرا درس آج تو نہیں ہو رہا، میرے درس کو تو 21-22 سال ہو گئے، اس سے بھی زیادہ. 91 سے میرا درس ہو رہا ہے، 91 کے بعد میرے مرشد گئے تو میرا درس ہو. 91 کو کتنے سال ہو گئے؟ 28 سال ہو گئے. میری تو پچھلی نظام پڑھا ہے، اٹھا کے دیکھیں حکومتیں آتی رہیں جاتی رہیں، ہم بھی کیسے دیوانے ہیں. میں بدترین مشغلہ، سن لینا غور سے، بدترین مشغلہ حکمرانوں کو گالیاں دینا اور برا کہنا ہے، بدترین مشغلہ ہے. یاد رکھنا آج ساری دنیا کا موضوع یہی ہے، موضوع یہی. میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے کلاس فیلو ہیں، ایک کلاس فیلو ہیں، ایک اور ہیں جو ذمہ دار ہیں، وہ جائیں گے تو ان کے پاس اخبار. میں گیا اعتکاف میں چاچے کو ملنے کے لیے، دیکھا تو مسجد میں اخبار کا ڈھیر لگا ہوا. میں نے کہا مولا، میں کہ چاچا یہ اخبار، وہ پترا فارغ جو بیٹھا والا کیا کرا. کہ چاچا جی آپ اعتکاف میں بیٹھے ہیں. کہہ رہے والا میں جہاں مرنا بیٹھا ہوں. میں ٹھیک ہوں، میں ٹھیک جو کر رہا ہوں ٹھیک کر رہا ہوں. مجھے اس وقت احساس ہوا اگر اس بندے کو کوئی اعمال کا پیکج دے دیتا اور نفع بتا دیتا، چاچا اگر یہ اتنے دفعہ سورۃ اخلاص پڑھ لیں یہ فائدہ ہے، اور اتنے دفعہ یہ پڑھ لیں یہ نفع ہے، اور اتنے دفعہ پڑھ لیں یہ ملے گا. بتاؤ وہ اخبار کو ہاتھ لگاتا یا تسبیح کو ہاتھ لگاتا؟ نہیں، میرا قصور ہے. ظلم تو نفسی فغفر لی مغفرتا من عندک وارحمنی. مولا میرا قصور ہے، میرا قصور ہے. اس ذمہ دار کا قصور نہیں ہے، اس کا جذبہ تھا. وہ 10 دن اپنے آپ کو اس نے مسجد میں قید کر لیا. ہمارے ایک بزرگ تھے بوڑھے، وہ کہتے تھے مسجد میں 10 دن بیٹھنا دنیا کا آخری مجاہدہ ہے، دنیا کا آخری مجاہدہ ہے. اور اس کے پاس کوئی بتانے والا نہیں تھا، کوئی ایسا ممبر ہوتا، کوئی ایسی مسند ہوتی، کوئی ایسا نظام ہوتا جو کہتا آپ اعتکاف میں بیٹھے ہیں، اب یہ میسر ہے، اس کو مؤثر بنائیں، اس کو قیمتی بنائیں. ان کو مجھ جیسا بندہ نادان کوئی بتا دیتا، قصور میرا نکلا، میں نہ بتایا. ایک دفعہ انہیں صاحب کو میں نے ایک چیز کے نفع بتایا. مجھے کہنے لگے یہ دیکھ میری یونین کونسل میں یہ ہے، فلاں ہے، اس طرح ہے، فلاں ناظم نے یہ کیا یہ کیا. ان کی جب بات ختم ہو گئی میں نے ایک عمل کا نفع بتایا. میں کہ چچا یہ عمل ہے، پہلے میں بات کرتا تھا نا، کہنے لگا چپ کر بھائی، 84 سال سے نکل کے اب میں 87 سال میں ہو گیا، بالکل تکڑا ہے، بالکل ٹھیک ہے. کہنے لگے چاچے کو جوان نہیں کرنا، چاچا نہ شادی بھائی کرے. میں کہ اللہ کا نام ان چاچا ہوں تصویر پڑھ بیٹھے اللہ اللہ کا تاکہ حکیم کے دائیں تھے. میں نے ایک عمل کا نفع بتایا، بتاتا گیا بتاتا گیا، یقین جانے اس کے آنسو گرنا شروع ہو گئے، اس کے آنسو گرنا شروع. ہر شخص اندر سے مومن ہے، اس کو کوئی بتانے والا ہو، نفع بتانے والا، اس کو خوشخبریاں سنانے والا، آسانیاں پھیلانے والا، راحتیں پھیلانے والا، ڈرانے والا نہ ہو، بشارتیں دینے والا. یہ ضرورت سورۃ اخلاص کے فائدے جو میں آپ سے سن رہا ہوں، یہ دراصل وہی بشارتیں دینا. اللہ کے حبیب صحابہ کرام آل رسول کو جب کسی لشکر قافلے میں بھیجتے تھے باقاعدہ نصیحتیں فرماتے تھے، اور میرے آقا کا نصیحتوں کا فرمان اور مفہوم ہے، دیکھو آسانیاں پھیلانا، دیکھو بشارتیں دینا، دیکھو سختیاں اور تنگیاں نہ کرنا، سختیاں اور تنگیاں نہ کرنا. یہ سورۃ اخلاص. وہ جوان کہتا ہے کہ میں نے سورۃ اخلاص پڑھنی شروع کری، میرا کاروبار مل گیا. ان حالات میں پوری دنیا گردش میں ہے، اس وقت فائنانشلی کرائسس میں ہے، حالات کی گردش میں ہے. وہ کہتا ہے سورۃ اخلاص سے مجھے کاروبار مل گیا. اور کیا ملا کہ اس کو؟ وہی میں جو بتا رہا ہوں اتنے عرصے سورۃ اخلاص پہ، تم بھی بتاؤ کچھ. ہاں ٹھہر، ہاں ہاں میری آپ کی بات سمجھ نہیں آئی. آپ کہہ رہے ہیں مجھے جنت کے محل ملے، یہ مجھے سمجھا دیں یہ بات. ہاں پھر یہ آپ کیا کرتے ہیں، ہدیہ کرتے ہیں؟ ہاں اچھا یہ بات مجھے ان کی اچھی لگی. کہتے ہیں پڑھنے سے حضور کا میرے آقا کا فرمان ہے جو بندہ 10 دفعہ سورۃ اخلاص پڑھے گا اس کا جنت میں ایک محل بن جائے گا. میرے حضور نے فرما دیا. اچھا ایک صحابی ساتھ بیٹھے تھے, عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر کوئی 20 دفعہ پڑھنے اور میں 2 محل بن جائیں. پھر ایک نے پوچھا کو 30 دفعہ, حتیٰ کہ ایک نے پوچھا کو 100 دفعہ اور میں 10 محل بن جائیں گے. اب یہ کیا کرتے ہیں, ان کی ترتیب بڑی اچھی لگی, یہ ہر عزیز کو ایک محل ہدیہ دیتے ہیں. پھر مر گیا انہیں کہ بھائی ایک محل آپ کا ہے, ایک بنگلہ آپ کا ہے. خالد بن مکی تھا ہارون رشید کا استاد, برام کا خاندان گزرا, ایک اس خاندان کا نام تھا برام کا, ایک پوری ہسٹری ہے البرامکا کی. خالد برمکی, جعفر برمکی, فضل برمکی, یحییٰ برمکی, ان کی سخاوتوں کی انتہا تھی. یہ دیکھتے نا کہ اگر کسی دور میں کسی بندے نے مجھ پہ احسان کیا یا میرا دوست رہا, آج اس پہ حالات آ گئے, پھر کیا کرتے, بہترین محل بناتے, بہترین لاجواب, اور اس کو بلاتے, وہ بیچارہ غریب حالات کا مارا ہوا, اس کے باتیں کرواتے اور اس کو اس طرح محل دیتے کہ ایک دم دیکھتے ہی مر بھی نہ جائے. ہاں مر جاتے ہیں لوگ. اسے پہلے باتیں کرتے کہ تجھے دل چاہتا ہے کہ ایک کمرہ ہو تیرے پاس اور وہ سجا ہوا ہو, ضروریات ساری ہیں. کہہ رہے جی کہاں, میں تو جھونپڑی میں رہتا ہوں. کہہ رہے نہیں, کمرے سے زیادہ 2 کمرے ہوں. پھر چلتے چلتے کہنے لگے چھوٹا سا اگر یہ تیرا ہو جائے تو, کہ جی کمال ہے اگر میرا ہو جائے. اور کہہ رہے نہیں چھوڑا اگر یہ تیرا ہو جائے. آخر میں اس کو اپنے محل میں لے جاتے, اگر یہ مکان تیرا ہو جائے تو کیسے رہے گا. انہیں کہا دیکھ تو ابھی خوشی سے مر جائے گا, ہے تیرا نہیں, کیونکہ اس وقت تک اسی کا تھا نا, سچ ہے, ابھی تو اس نے ہدیہ بھی کیا اسے, تبھی تو اسی کا ہے تیرا نہیں, اگر تیرا ہو جائے. اس نے کہا جی کمال ہے. انہوں نے کہا ٹھیک ہے, آپ ایسا کرو چند دن اس میں رہو, آپ کو اگر اچھا لگے تو میں کوشش کروں کو آپ کو دلوا دوں. ساندہ ساندہ, آہستہ آہستہ, سہتے سہتے اس کو محل دیتے تھے, کہیں ایک دم میں مر نہ جائے. یہ کیا کرتے ہیں, یہ 10 دفعہ پڑھا, اپنے عزیزوں کو ہدیہ کر دیا, اپنے فلاں اما کو, اما آپ کی خدمت میں ایک محل پیش ہے. بیٹا کہاں سے آیا, میرے کملی والے نے فرمایا 10 دفعہ سورۃ اخلاص پڑھو, محل ہے آقا سچے, آقا کا فرمان سچا, میرے آقا کا رب سچا, قرآن سچا اور واتے سچے. ٹھیک, یہ واتے سچے, یہ آپ کو ہدیہ دے دی, یہ زبردست چیز ہے. اپنے عزیزوں کو یہ ہدیہ بھیجنے شروع کرتے, بڑے خوش ہوتے ہیں. جب آنکھیں بند ہوں گی پھر پتہ چلے گا, کوئی اگر کہہ دینا بڑا اچھا تھا. اس وقت اس لفظ کہنے سے آپ کی زبان انگلش ہے, ہندی ہے, سندھی ہے, کوئی ہے, اور آپ کے بارے میں کوئی کہہ دینا کہ بہت اچھا تھا, یہ لفظ جتنا کام دیتا ہے. اس لفظ کی میں ایک حدیث سنا دیتا ہوں. اللہ کے حبیب کا فرمان ہے میرے آقا کملی والے کا کہ جب اس بندہ اس دنیا سے رخصت ہو جاتا ہے اور اللہ کے حضور جاتا ہے اور اس کے نام اعمال میں وہ نہیں ہوتا جو میرے رب کو مطلوب ہے, جس کی وجہ سے ترازو بھاری ہو جائے اور اعلان ہو جائے کہ جا تو کامیاب ہے, لیکن فرشتے کہتے ہیں یا اللہ اس بندے کے بارے میں کچھ بندوں کی گواہیاں ہیں. اللہ فرماتے ہیں کیا گواہیاں, پر میں کچھ بندے کہتے تھے یہ اچھا ہے. اللہ فرماتے ہیں میرے بندے میں جانتا تھا تیرے صفحے سیاہ اور سفید کو, تو کیسا تھا, پر بندوں کی گواہیوں کی وجہ سے جا میں نے تجھے ویسا کر دیا اور اچھوں میں شامل کر دیا, اور میرے اچھے جنت میں جاتے ہیں. بندوں کی گواہیوں پہ میں نے اپنے فیصلے بدل دیے. اور یہ روایت ہرگز نہیں ہے, غور سے سننا, ایک انوکھی خوشخبری سنا رہا ہوں. یہ نہیں ہے کہ یا اللہ فلاں وقت کے ولی, قطب, ابدال, غوث, کلندر, بڑی بڑی ہستیوں نے کہا تھا یہ اچھے ہیں, نا نا, مولا تیرے بندوں نے کہا تھا یہ اچھے ہیں. یہ روایت نہیں ہے کہ کوئی بہت بڑی باکمال ہستی, وقت کے جنید بغدادی, وقت کے علی حجویری اور وقت کے پیرانی پیر شیخ عبد القادر جیلانی, انہوں نے کہا تھا, نا تیرے بندوں نے کہا تھا اس کے حق میں یہ اچھا ہے. تو لہذا تو اس کو اچھوں میں اللہ کہتا ہے میں شامل کر دیتا ہوں. ایک لفظ اچھے کہنے سے مرنے کے بعد یہ ملتا ہے. اور جو بندہ مرنے کے بعد کسی کو صورت اخلاص 10 دفعہ دے دے, ایک محل بن گیا اور یقین سے ہے بن گیا اور اس کو ہدیہ مل گیا. حقیقت میرے جی میں آیا کہ آج آپ سے تو سنو, سبق تو ہمارا چل رہا, سننے سنانے سے یقین بڑھتا ہے, سننے سنانے سے ایک دوسرے کو تحفے بھی ملتے ہیں. جیسے انہوں نے کہا آج مجھے آپ کو ایک احساس ہو, ہم بھی تو ہدیہ دے سکتے ہیں اپنے عزیزوں کو, مرحومین کو ہم بھی دے سکتے ہیں. 10 دفعہ سورت کل والا پڑھا, اپنی اماں کو ہدیہ دے دیا, 10 دفعہ کل والا پڑھا, دادا پردادا جن کا نام میں نہیں جانتا, شودے شکستے, شکست ختم, مٹ گئے, مر بھی گیا, مٹ بھی گیا موج ہوا میں, اب ریت پہ صرف میرا نام لکھا کر مٹ گئے, ان کو میں ہدیہ دے رہا ہوں, ان کو میں ہدیہ پہنچا رہا ہوں. اور کیا بتا رہے تھے کون جی بھائی, ان کو چپ کراؤ, سوال نہ کریں اس وقت, ابھی تو اللہ والے ہاں دفتری چیک بھی ٹیبل پہ مل رہے, میرے کام بھی خود بخود ہو رہے اور میرے مسئلے بھی حل ہو گئے, مجھے سہل ہو گئی منزلیں کہ خزاں کے رخ بھی بدل گئے, تیرا ہاتھ ہاتھ میں آ گیا تو چراغ رہ کے بھی چل گئے. جی ہاں, کہتے ہیں سورت اخلاص پڑھنے سے دل کا نور ملا ہے. اور کون بتائے گا, مختصر بتاؤ. تو کہنے لگے میں نے 21 دفعہ سورت اخلاص پڑھنی, ابھی 15 دفعہ ہی پڑھی تھی تو گاہکوں کی لائن لگ گئی. جی لگے میں ان کے بات کی تصدیق کرتا ہوں کہ میں نے اپنے والدین کو ہدیہ کرنا شروع کیا سورت اخلاص کا, 12 دفعہ وہ خواب میں آئے اور مجھے فرمایا کہ تو بہت اچھا کام کرتا ہے. پھر تو وہ ممی سچا تھا, میں نے بتایا نا بات بتائی تھی آپ, ایک صاحب میرے پاس ایک صاحب کو لے کے آئے کہ ایک بندہ ہے میرا ساتھی ہے, اس نے کوئی بہت بڑا کوئی وظیفہ پڑھا ہے, وہ آپ کو بتانا چاہتا ہے. خیر بڑی مشکل سے وقت ہوا, اب وہ دائیں دیکھے بائیں دیکھے, میں کہ بتاؤ کیا پڑھ, اب مجھے خود سسپنس ہو گیا ہے, اس نے کہا یا اللہ کیا پڑھ. پھر اس نے کہا, میں کہا کوئی نہیں دے بتاؤ کیا ہے, کہنے لگے میں نے 11 دفعہ سورت اخلاص پڑھی ہے. وزن کے اعتبار سے واقعی زیادہ ہے, تعداد کے اعتبار سے تھوڑی ہے لیکن وزن تو ہے. والدین خواب میں آئے کہ بیٹا تو نے بھلا کر دیا, کیا اچھا کام شروع کر دیا. یاد رکھیے گا جو مرنے کے بعد اپنے وارثوں کو یاد رکھے گا, میری لکھ کے بعد سن لے, جو مرنے کے بعد اپنے وارثوں کو یاد کرے گا قیامت کے دن وہ وارث کھڑے ہوں گے, اور ان میں وارث کچھ ایسے ہوں گے. ایک روایت سناتا ہوں, ام عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ نے اس روایت کی راوی ہیں, میرے حضور نے فرمایا, غور سے سننا ایک خوشخبری ہے, میرے آقا نے فرمایا, حضور نے فرمایا, بعض بندے جب اس دنیا سے جائیں گے جہنمی ہوں گے, جب اٹھیں گے جنتی ہوں گے. سیدہ نے پوچھا حضور کیسے, فرمایا جب جائیں گے اپنے گناہوں کی وجہ سے قبر میں جہنمی ہوں گے, لیکن کچھ صدقات جاریہ صالحہ, کچھ نیکیاں, کچھ ایسی چیزیں چھوڑ کے جائیں گے, ان کا ثواب جمع ہوتے 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 اس کی گناہوں کا پلڑا تھوڑا ہو جائے گا, نیکیوں کا پلڑا بڑھ جائے گا اور یہ جنتیوں میں شمار ہو جائے گا. اب اس دلیل پہ بات کر رہا ہوں, جو بندہ اپنے وارثوں کو نہیں بھولے گا اور انہیں پڑھ کے ہدیہ, مال کا ہدیہ, اعمال کا ہدیہ دیتا رہے گا, وہ جب قیامت کے دن جنتیوں میں شمار ہوں گے, تا تو فرمایا جنتیوں میں شمار کر جنتی سفارش کرے گا جہنمی کی اور اس کی سفارش قبول ہوگی. یہاں تک کہ جہنمیوں کی صفیں بنی ہی ہوں گی, جنتیوں کی صفیں بنی ہی ہوں گی. ایک بندے کو آپ نے اللہ کی رضا کے لیے ایک لقمہ کھانا کھلایا تھا, ایک کو گھونٹ پانی پلایا تھا, کسی کو کپڑا دیا تھا, کسی کی کسی ضرورت کے لیے ہاتھ پھیلایا تھا یا اس کی کوئی ضرورت پوری کر دی تھی, بس اتنا سا کر دیا تھا. اس پہ اللہ پاک جل شان ہو اس جنتی سفارش کرے گا, اے اللہ اس نے دنیا میں مجھے بھلا کیا تھا, آج یہ اپنی گناہوں کی وجہ سے جہنم میں جا رہا, اے اللہ اس کو میرے ساتھ بھیج دے. تو اللہ پاک جنتی چونکہ شاہی مہمان ہوگا نا, تو شاہی مہمان کی سفارش قبول ہوتی ہے. اللہ کہ ہم پاکستان میں وہاں تھے تو مسجد جمعہ کی نماز میں ضیاء الحق جمعہ پڑھنے آیا, مجھے کہنے لگے دیکھا تو پاکستانی ہے, آپ یہاں کیسے؟ انہوں نے کہا جی ہم یہاں ہیں. کہنے لگا آج میرا شاہی محل میں کھانا ہے تو آپ بھی میرے ساتھ کھانا کھائیں گے, میں ان کو کہہ دیتا ہوں. تو چونکہ وہ شاہی مہمان تھا, کہا ہم نے بھی بادشاہ کے ساتھ شاہی محل میں بیٹھ کے کھانا کھایا. میں آپ کو مثال دے رہا ہوں کہ چونکہ وہ شاہی مہمان تھا, اس نے کہہ دیا کہ یہ پاکستانی میں جمعہ پڑھنے گیا تھا مسجد میں تو یہ پاکستانی تھے تو یہ بھی میرے مہمان ہیں. اسی طرح جنتی شاہی مہمان ہوگا اور وہ سفارش کرے. آپ کتنے خوش قسمت ہیں کہ آپ ان کی سفارش میں آ جائیں, کس لیے؟ کہ اپنے عزیزوں کو نہ بھولنے کی وجہ سے. اس لیے میں کہا کرتا ہوں قبروں کو نہ بھولنا, ان پہ جایا کرو, اعمال کا ہدیہ دیا کرو, اپنے وارثوں کو اپنی قبروں کو نہ بھولا کریں. آپ کو جو ہفتے میں وقت میسر ہو سہولت کا جایا کریں, ضرور جایا کریں, اپنے وارثوں کو نہ بھولا کریں. آپ کچھ بتا رہے تھے, فجر کی نماز کے بعد 11 دفعہ پڑھنے سے گناہوں سے نفرت ہو جاتی ہے. آج کے دور میں یہ نعمت جس کو مل جائے, اب تو اتنی بھی میسر نہیں میں خانے میں جتنی ہم چھوڑ دیا کرتے تھے پیمانے میں, آج اگر یہ میسر ہو جائے کسی کو یہ نعمت, تو وقت کا ولی ہے, وہ وقت کا ولی ہے. فجر کی نماز کے بعد کہنے لگے 11 دفعہ, اور میرا دل کہتا ہے, میرا من کہتا ہے, خود اس 11 دفعہ کی وجہ سے فجر کی نماز نصیب ہوتی ہے, خود اس صورت اخلاص کی وجہ سے فجر کی نماز نصیب ہوتی ہے. اور کون بتائے گا؟ بولے, میں بولتا ہوں, آپ بھی بولے. جی ایک روایت انہوں نے بیان کی ہے, اس روایت کو یہ بیان کر رہے, اب وہ روایت بیان کرتا ہوں. علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب میں لکھا ہے, غور سے سنیے, بیٹھے میں پھر بلاتا ہوں آپ کی, ایک بات ہے پھر اس بات کی وضاحت کرتا ہوں, پھر آپ سے پھر پوچھتا ہوں, کیا آج کی نشست اچھی رہی؟ سردی میں آئے ہیں, بارش میں آئے ہیں, کوئی میں کہتا ہوں آج آپ کو ہلدی کے فائدے بھی بتاؤں, جلیبی کے فائدے بھی بتاؤں, کوئی ایک فائدہ اور بھی بتاؤں. میرے خیال میں ہم پہلے جلیبی کے فائدے نہ بتا لیں, اس کو بعد میں کر لیں گے. سمجھ گئے ہمارا امتحان لے رہا ہے؟ سمجھ گئے, اندر اندر ہے تو صحیح, اندر اندر ہے. علامہ جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ نے ایک عجیب روایت لکھی ہے, فرماتے ہیں ہر شب جمعہ میں ارواح اماں ابا دادا پردادا جو عزیز اس دنیا سے رخصت ہو گئے دروازے کے باہر آ کے آواز لگاتے. ابو ذر فرماتے ہیں میرے آقا نے جب یہ روایت بیان کی خود بھی روئے اور مجمع بھی رویا, خود بھی روئے اور مجمع بھی رویا, اور وہ روح آواز لگاتی. آج کی رات یا ابھی مغرب کے بعد رات شروع ہو چکی ہے, آج روحیں آ کے آواز لگاتی. اور کیا آواز لگاتی؟ گھر کے باہر, ہم نے اس گھر کو بنایا تھا, تنکا تنکا چنا تھا, اس گھر کو سنوارا تھا، اس گھر کو سجایا تھا، احسانات جتنے بھی ہیں وہ جتاتی ہیں، بتاتی ہیں اپنی خدمات، اپنے احسانات، کہتی ہیں کیا گھر والوں ہمارے لیے کوئی حصہ ہے؟ اور ابو ہریرہ فرماتے ہیں حضور روئے خود بھی اور سارے صحابہ آل بیت جتنے بھی بیٹھے تھے وہ سب روئے، کیا ہمارے لیے کچھ حصہ ہے؟ کوئی تسبیح، کوئی صدقہ، کوئی خیرات، کوئی دعا، کوئی اعمال کیا ہمارے لیے ہے؟ اور روایت میں آتا ہے، مفہوم ہے کہ خواب غفلت سے سارے سو رہے ہوتے ہیں، اور حتیٰ کہ طلوع کے وقت یعنی فجر سے پہلے، فجر کی نماز سے پہلے روحیں تھکی ہاری جاتی ہیں، واپس خالی ہاتھ واپس جاتی ہیں۔ یہ انہوں نے وہ روایت بیان کی کہ میں ہر شب جمعہ میں سورۃ اخلاص پڑھ کے وہ جو میرے بڑے میرے گھر میں آئے تھے، دادا پردادا، ان کے والد، ان کی نسلیں آتی ہیں اور آ کے کہتی ہیں کہ ہے کوئی ہمارے لیے ہدیہ، کوئی تحفہ، میں انہیں سورۃ اخلاص ہدیہ دیتا ہوں۔ اب بات سمجھ آئی؟ نہ بھولنا اپنے بڑوں کو، اپنے وارثوں کو نہ بھولنا۔ سورۃ اخلاص یہ خوشحالی کا راز ہے، روحوں کی خوشحالی، جسموں کی خوشحالی، قبروں کی خوشحالی، گھروں کی خوشحالی، دکانوں کی خوشحالی کے گاہک زیادہ آتے ہیں، جیب کی خوشحالی کے جیب بھری رہتی ہے، گھروں میں خوشحالی کے جھگڑے ختم ہو جاتے ہیں۔ جب سے میں نے سورۃ اخلاص پڑھی، سلام کیا، میرے گھر خوشحال ہو گئے، گھر میں جھگڑے لڑائیاں ختم، راحتیں، برکتیں، خوشیاں، خوشحالیاں، تمنگریاں آ گئیں، تو خوشحالی کا راز نہیں تو میرا اور کہاں سے راز ملے گا؟ کیا بتا رہے تھے آپ؟ سردی کا فائدہ یہ ہے کہ پنکھے وغیرہ چل نہیں رہے، سارے سن لیتے ہیں۔ بتائیں 100 دفعہ سورۃ اخلاص پڑھ کے میں اللہ کے حبیب کملی والی کی ساری امت کو ہدیہ کرتا ہوں، اور جتنا میں ہدیہ کرتا ہوں اتنے مجھے لذت ملتی ہے، اور اتنے میرے کام بھی بنتے چلے جاتے ہیں، اور میری منزلیں آسان ہوتی چلی جاتی ہیں۔ کیوں؟ اس کی ایک وجہ بتاؤں، میرے اللہ کو اپنے بندے بڑے پیارے ہیں، اللہ کے سارے عیال، سارے خلق اللہ کی کیا ہے؟ عیال ہیں، جتنی بھی مخلوق اللہ کی عیال ہیں۔ میرے اللہ کو یہ بندے بہت پسند ہیں، بہت پسند ہیں، بہت پسند ہیں۔ جو ان بندوں کا خیال رکھتا ہے نا، میرا اللہ اس کا خیال کرنا شروع کر دیتا ہے۔ جی ایک صاحب نے عجیب بات کہی، کہنے لگا میں مجھے ایک صاحب نے عجیب بات کہی، سفید پوش آدمی ہے، گدا ریڑھی چلاتے ہیں، میرے ساتھ بیٹھے تھے، ایسی باتوں باتوں میں کہے، وہ امیر مالدار لوگوں کے شکوے کیے جا رہا تھا کہ میں چپ کر کے سن رہا تھا، سن رہا تھا، سن رہا تھا، اس کی کیسٹ ختم ہو تو میری کیسٹ شروع ہو، کیونکہ اندر کیسٹ ختم ہوگی تو میری کیسٹ شروع۔ میں سن رہا تھا، مالدار ایسے لوگ ہوتے ہیں، دنیا دار ایسے ہوتے ہیں، یہاں ہوتے ہیں، ان کی یہ جفا، ان کی بے وفائی، یہ سن رہا سن۔ ایک بات بڑی عجیب کہی اور میں چونک پڑا، مجھے کہنے لگا آپ کو پتا نا وہ فلاں صاحب ہے؟ میں کہا ہاں میں جانتا۔ کہہ رہے میں جو گیا انہوں نے مجھے بھی پوچھا، پر میرے بچے سے بڑی محبت کی، اس کو کھلایا پلایا، اس کو ساتھ بٹھایا، اس سے محبت کی، اس سے پیار کیا، اس سے پیار کیا، مجھے ہاتھ پہ ہاتھ مار کے کہنے لگے آپ کو پتا ہے نا۔ بس اس کے بعد میں نے کہا بھائی تو بندہ، کہنے لگے بندہ ہے بھی وہی، اور کون ہے؟ اور پھر 1 من 23 کلو کی گالی دی سب کو، اور کہنے لگا یہ کون ہے؟ سارے کچھ بھی نہیں ہے، دیکھو وہ بن رہا ہے، یار ہم غریب ہیں، کوئی بات نہیں، ہمارے بچے کو اس نے پوچھا تو صحیح۔ میں نے کہا مولا تیرے بندوں کو جو پوچھے پھر تو ہی ایسے کرتا ہے؟ کھوتا ریڑی والا، گدھا ریڑی والا بندہ مجھے اپنے حال سنا رہا، سوری اس نے شکوے کی، اور ایک بات جو کہنا لاکھ روپے کی گال کی تھی، ایک بات ایسی کی جو لاکھ روپے کی بات کی، وہ بات یہ کی کہ اس نے میرے بچے کو بلایا، پوچھا، اس سے محبت کی، اس کو پیار کیا، اس کے جہاد میں پیسے رکھے، روپیہ رکھا، یہ رکھا، کہنے لگے ہم غریب ہیں پر ہمارے دیکھیں کیسے اس نے کیا. بندہ ہے تو وہی ہے بس, اور کوئی ہے ہی نہیں. سب بندے اس کی لسٹ میں سب زیرو تھے, وہ ایک زیرو تھا جو اللہ کے بندوں کا خیال رکھے گا. مر گئے ہیں یا زندہ ہیں؟ غور سے سننا, مر گئے ہیں جو زندہ ہیں, جو کہہ رہے ہیں نا کہ ہم اللہ کے حبیب کی امت کو بخشتے ہیں, یہ اللہ کے بندوں کا خیال رکھ رہا ہے. جو کہتے ہیں کہ ہم بندوں کی ضرورتیں پوری کرتے ہیں, یہ اللہ کے بندوں کا خیال رکھ رہا ہے. جو کہتے ہیں ہم مرحومین کو بخشتے ہیں, یہ اللہ کے بندوں کا خیال رکھ رہا. اس پہ میرا اللہ پاک ان بندوں سے خوش ہوتا ہے. سوچو تو صحیح, ایک چھوٹا سا مجھ جیسا چھوٹا سا بندہ قدر ریڑی چلاتا ہے, اس کے بچے کا اگر کسی مالدار نے خیال رکھ لیا تو وہ اتنا خوش ہوتا ہے. ساری کائنات کا ارحم الراحمین احکم الحاکمین, ساری کائنات کا رب, وہ اپنے بندے کے خیال رکھنے والے پہ کتنا خوش ہوتا ہے اور کتنا اس کے دل میں میرے رب کی محبتیں, میرے رب کی عنایتیں اور اس کے ساتھ مدد کے کتنے فیصلے ہوں گے. جو اللہ کے بندوں کا خیال رکھتا ہے, ان کی روحانی ضرورتوں کا خیال رکھے یا ان کی جسمانی ضرورتوں کا خیال رکھے, کمال ہے جی. آج کی نشست تو لاجواب رہی, کوئی بتائے گا اور ہے سخی کوئی جس کو فائدہ ہوا؟ جی جی آپ بتاؤ. نہیں, گھر میں داخل ہو کے کہتے ہیں جب سے میں نے سورۃ اخلاص پڑھنی شروع کی, ایک تو اللہ نے رزق بے گمان دیا اور دوسرا ایسی ایسی جگہوں سے مددیں رزق ملا کہ میرا خیال اور تصور ہی نہیں. اب بولے مہنگائیاں ختم, شکوے ختم, راحتیں برکتیں اور آفیتوں کے فیصلے شروع. اب کوئی مہنگائیوں کا فیصلہ رہا باقی؟ ایسی جو وقت شکوے کرنے میں لگا دیتے ہیں وہ خوبصورت کولو والا پڑھنے میں لگا دیتے ہیں, حکومتوں کے شکوے, محکموں کے شکوے, فلاں کے شکوے. مجھے ایک صاحب کہنے لگے آپ کے اندر انسانیت کا ذرا برابر بھی, مجھے غصے میں کہنے لگے, ذرا برابر بھی احساس نہیں ہے. میں نے آپ کے سارے درسوں نے, میں نے درس سننے چھوڑ دیے. میں نے کہا چھوڑو, آپ نے آج تک حالات حاضرہ پہ بات کی ہے؟ اتنی مہنگائی ہوئی, اتنے ظالم حکمران آ گئے, فلاں ہوئے فلاں ہوئے. میں نے کہا یہ بتاؤ جتنا ذہان حالات حاضرہ پہ بات کر رہا ہے اسے کیا ہوا؟ کہنے لگا ہر بندہ اپنا حق ادا کر رہا ہے, آپ کو بھی ادا کرنا چاہیے. میں نے کہا بھی اس قابل نہیں ہوا, میرے لیے دعا کر دو. یہ حالات حاضرہ میں بات کر رہا ہوں بھائی, حالات حاضرہ سے مراد یہ ہے کہ حالات اچھے ہو جائیں, ایسے نا, یہی ہے نا. تو کی حالات نہیں اچھے ہو رہے, کیا ہو رہے؟ ایک بندہ مجھے کہنے لگا آپ نے وہ حدیث نہیں سنی کسی بندے کو جو ہے اگر غلط کام کر رہا اسے ہاتھ سے روکو, دو چار رکھو اس کو, یہ بندے لوگ ڈنڈے کی زبان سمجھتے ہیں. میں نے کہا, کہنے لگے آپ اس حدیث کا انکار کر رہے ہیں. میں نے کہا سچ ہے, میں اس حدیث کا اقرار کر رہا ہوں, میں لوگوں کو ہاتھ سے روکتا ہوں, ہاتھ استعمال کرتا ہوں. کہاں کرتے ہیں؟ میں نے کہا کسی کے سامنے ہاتھ باندھ دینا, اس کی توڑی کو ہاتھ لگا دینا, اس کے گھٹنوں کو ہاتھ لگا دینا. ہاتھ نہیں ہے, پاؤں ہے. میں نے کہا یہی ہاتھ الیکشن کے لیے, ووٹوں کے لیے استعمال ہوتا ہے, وہاں تیرا نظام کہاں جاتا ہے؟ ایسے ہیں. انہوں نے گیا نا, غلام حیدر وائیں وزیر اعلی پنجاب تھا, انہوں نے دروازہ بند کر دیا. شام کو گیا, کرسی لے کے دروازے کے باہر بیٹھا رہا, رات کو 3 بجے انہوں نے دروازہ کھولا, پگڑی پاؤں پہ رکھ دے. ٹھیک ہے میری غلطی ہے, آپ لسٹ بیان نہ کرنا, ساری کوتاہیاں ہیں, ووٹ دے دو. انہوں نے کہا جا دیں گے. جی کہتے ہیں بسم اللہ کے ساتھ 3 دفعہ پڑھ کے بچوں پہ دم کرتا ہوں, بہت فائدہ ہوتا ہے. کیا فائدہ ہوتا ہے وہ بہت فائدہ ہمیں نہیں بتا دیں. بچے کو نظر لگ جاتی ہے, نظر بد کے لیے بہت کہتے ہیں تیر بہتف بہترین ہے, بچوں پہ دم کرتا ہوں. جی کہتے ہیں میں جب سورت سفر کرتا ہوں تو ساری دعائیں پڑھتا ہوں، بس 11 بار سورت اخلاص بھی پڑھتا ہوں. ایک دفعہ بس الٹ گئی، اس کے ٹائر اوپر ہو گئے، مجھے خراش تک نہ آئی. میں آپ کو اپنا واقعہ بھی سناتا ہوں. جی ایک نماز کی پابندی ملی، دوسرا قضا نمازیں لوٹانے کی توفیق ملی، اور تیسرا نہ میری بیوی میرے ماں باپ کو گالیاں نکالتی ہے جب سے تسبیح خانے میں آیا ہوں، اور نہ میں اس کے ماں باپ کو گالیاں نکالتا ہوں، برا بھلا کہتا ہوں. ایک ٹائم تھا اور رات کو 12:30 بجے آتا تھا. ایک شہر میں میرا درس تھا، غریب لوگ، بالکل غریب آئے آئے آئے. میں نے کہا دعا کرو وقت نکل جائے. آخر کار میں نے کہا میں بس میں آؤں گا، آنے جانے کا کرایہ میرا اپنا ہوگا، خوشی لوں گا. خیر درس سے فارغ ہوا، اب مجھے چھوڑنے آئے. بس کی باہر کی لائٹیں جل رہی، اندر کی چل رہی، اور رش تھا. خیر میں بیٹھا اور مجھے ایک سیٹ مل گئی. میری 3 تسبیحات رہتی تھی. میں نے کہا اپنی 3 تسبیحات پوری کر لوں. ایک تسبیح درود شریف کی، ایک تیسرے کلمے کی، ایک استغفار کی. میں نے تسبیح درود شریف کی پڑھی، تیسرے کلمے کی پڑھی، استغفار پڑھ ہی رہا تھا، مجھے پتہ نہیں ہوا کیا، میں جب دیکھا تو بس کے باہر کھڑا ہوا تھا اور بس الٹی ہوئی تھی، کہرام مچا ہوا تھا. واللہ کوئی خبر نہیں، میرا کوئی کمال نہیں، ان ذکر اذکار دعاؤں کا کمال ہے. میں بس کے باہر کھڑا ہوا تھا اور میرا جسم سارا خون سے بھرا ہوا تھا، کپڑے میرے سفید تھے، کپڑے بھرے ہوئے تھے خون سے. وہ خون نہیں تھا، وہ کیچ اپ کی بوتل کہاں سے ٹوٹی تھی، کہاں سے آئی تھی، کیسے لگی مجھے کوئی خبر نہیں. کیچ اپ کرنے کی یہ کیچی کیا ہے، وہ دیکھا تو سونگل وہ کیچ اپ تھا، پتہ نہیں کہاں سے بوتل ٹوٹی، کہاں سے آئی، مجھے کس نے نکالا. میں واحد سواری تھا، وہ باہر کھڑا ہوا تھا اور بس کی لائٹیں بھی چل رہی تھی، اس کے اندر میوزک لگا ہوا وہ بھی چل رہا تھا، اور بس الٹی ہوئی تھی اور کہرام مچا ہوا تھا. یہ اللہ کے نام کی طاقت ہے. میں اسٹیشن پہ گیا، میں نے محسوس کیا میری جیب میں کوئی سرسر اور کھرکھر ہو رہی ہے. میں نے رش تھا، وہ عوامی ٹرین آئی تو ایس ٹی کے ساتھ ٹکٹ لینے والے کے پاس رش ہو گیا کہ جی مجھے فلاں علاقے کا ٹکٹ دے دیں، فلاں کا ٹکٹ دے دیں. اور گرمی تھی تو لوور اے سی کی بہت سخت ضرورت تھی، تو لوور اے سی کے اوپر رش تھا. اچھا میری ٹکٹ تھی لیکن میں نے ان سے نمبر پوچھنا تھا. میں نے ایسے کیا نا، میں نے محسوس کیا میری جیب کی طرف کوئی ہاتھ ہے، میں نے ہاتھ وہیں پکڑ لیا. پکڑ کے ان سے میرا کچھ تھوڑا تعلق تھا، میں نے کہا میرے ہاتھ ایک بندہ ہے، وہ جیب تراش ہے، میرا ہاتھ ہے، رش میں نظر نہیں آ رہا کون ہے. انہیں کہا ہٹ جاؤ سارے. جب سارے ہٹے بندہ سامنے آ. اور ایک دفعہ اور ہوا، میں بس پہ چڑھ رہا تھا، ایسے درس تھا، رش تھا بہت زیادہ. میں بس پہ چڑھ رہا تھا تو میں نے کہا کہ میرے جیب میں کچھ ہے، میں نے ہاتھ پکڑ لیا. میں کنڈکٹر سے کہا کہ میں نے کہا میری ہاتھ، کہہ رہا مولوی پھڑی رکھی ہے، روز جیب کر دا مولوی پھڑی رکھی ہے پھڑی رکھی. وہ بندے ہٹ گئے سارے، بندہ سامنے آ گئے. ہمیں میرے کملی والے نے تنہا چھوڑا ہی نہیں، ہمیں زندگی کے ہر موقع پہ، زندگی کے ہر نظام پہ. ایک دم میں سفر کر رہا تھا، میری سفر بہت ہوئے تو سفروں میں حادثے بھی آئے، چیزیں بھی. گاڑی جا رہی تھی، وہ ڈرائیور شاید چھٹی پہ تھا، انہوں نے کوئی اسٹپنی ڈرائیور بٹھا دی. وہ جس انداز سے ڈرائیو کر رہا تھا، آخر کار اس نے بس ماری، بندے کہیں مر گئے، شیشے ٹوٹے، میرے اندر سارے شیشے تھے، اندر کپڑوں کے اندر شیشوں کے ذرے تھے. اور میں باہر کھڑا نا، اسے کپڑے جھاڑ رہا تھا، اور دیکھا تو منظر بھی عجیب تھا.
میں کپڑے جھاڑ رہا تھا, میں نے کہا میرے شیشے اندر گئے. مجھے بعد میں خیال آیا, میں کہا تو کپڑے جھاڑ رہا, مجھے ہوش نہیں تھا نا, وہ ادھر تو بندے سارے زخمی ہوئے پڑے ہیں, کورام بچاؤ. میں کپڑے جھاڑ رہا تھا, میں کہا میرے اندر شیشے چلے گئے. احساس بعد میں ہوا, اچانک ہوا کیا,
کیا بتا رہے تھے؟
آپ نے بتا دیا, آپ کیا بتائیں, کوئی بتائیں کوئی چیز, کیا بتا رہے تھے؟ جی پہلے گھر جاتا تھا سلام کرتا تھا, اب گھر جاتا ہوں سورت اخلاص پڑھنا شروع کر دیا, بچوں کی کیا ختم ہو گئی, بیماریاں. آؤ جی, دو چیزیں ختم ہو گئی جب سے میں نے گھر میں سورت اخلاص پڑھنی شروع کی, بیماریاں ختم ہو گئی, چوٹیں لگنے ختم ہو گئی, چوٹیں لگنا ختم ہو گئی. کہتے میں بہت ہائپر غصہ آتا تھا. کتنی عمر ہے آپ کی؟ 32 سال کی عمر ہے, غصہ آتا تھا, اور جب سے پڑھنی شروع کی میرا غصہ ٹھنڈا ہو گیا. جی کہتے میں روزانہ سوتے ہوئے 30 بار سورت اخلاص سیدہ فاطمہ رضی اللہ تعالی عنہا کی روح کو ہدیہ بھیجتا ہوں. اس کا فائدہ یہ ہوا ہے کہ اللہ نے میرے دل سے دنیا اور مال اور طلب اور اس کی حرص ساری نکال دی ہے. دنیا کے مشغلوں میں ہم باخدا رہے, دنیا کے مشغلوں میں ہم باخدا رہے, سب کے ساتھ رہتے ہوئے سب سے جٹا رہے. جی کہتے ہیں مجھے سورت اخلاص پڑھنے سے سب سے چیز جو بہترین ملی, اللہ کی محبت ملی. سبحان. اور جو اللہ سے محبت کرتا ہے ساری مخلوق اس سے محبت کرتی ہے, اور جو اللہ سے محبت کرتا ہے اس کے مرنے پہ ساری مخلوق روتی ہے, اور جو اللہ سے محبت کرتا ہے رزق کے دروازے عرشوں پہ ہیں وہ بھی روتے ہیں, آج محبوب کا رزق بند ہو گیا. آیا. اور جو اللہ سے محبت نہیں کرتا رزق کے دروازے خوش ہوتے ہیں, آج دشمن کا رزق ہمارے دروازوں سے نہیں جائے گا. جی جب سے سورت اخلاص پڑھی 3 سال سے فارغ تھا, اب میرا ویزا لگ گیا, صبح 9 بجے میری فلائٹ ہے, اور روزگار کا ذریعہ رب نے غیب کے خزانے سے بنا دیا. جی کہتے ہیں میں روزانہ ہر وقت سورت اخلاص پڑھتا رہتا ہوں, میرا کوئی کاروبار نہیں ہے پر جیب ہر وقت بھری رہتی ہے. اللہ غیب سے. مجھے اس دن خیال آیا, میں نے کہا یہ جوتی کی پالش کرتا ہوں اتنی مہنگی پالش آتی ہے, میں نے اٹھا کے نا تلوں کا تیل پڑا ہوا تھا نیچے گرا ہوا, میں نے اٹھا کے سارا جوتی کو مل دیا, اس کی تو پالش ہو گئی. میں نے کہا لے بھائی آج کے بعد پالش ختم, جو آئے گی اس کو واپس کر دیں گے, اتنی مہنگی پالش وہ آتی تھی, اللہ نے میری ضرورت, اچھا میں اللہ سے مانگ رہا تھا, میں کہا یا اللہ میری جوتی ہے, میں نے اس کو پہننا ہے, یہ میری ضرورت ہے, میں نئی نئی لینا چاہتا, میری اسی ضرورت کو پورا کر دے. پتہ نہیں دل میں کیا خیال آیا, میں گیا, یہ ہم کراماتی تیل بناتے ہیں نا, کراماتی تیل, اس میں تلوں کا تیل ڈالتے ہیں, تو تلوں کا تیل گرا پڑا پڑا تھا, تو میں نے کہا, میں نے کہا اس کو اٹھا کے نا ٹاکی میں تیل لگا, بہت لگا اور لگا اور لگا, جتنا میں لگاتا گیا میری جوتی چمکتی گئی. یہ غیب سے اللہ نے میری ضرورت پوری کر دی. اب وہ پالش پڑی ہے, میں کیا واپس کر دوں, اس کی ضرورت ہی نہیں, غیب سے ضرورت میری پوری ہو گئی. جی جی مختصر بات کروں, مختصر پھر محلے کی مسجد تھی چھوٹی تھی, بڑا کرنا چاہتے تھے, غریب تھے, وسائل نہیں تھے, جس کے پاس مال تھا محلے کا کسی کی ضرورت نہیں ہوتی تھی اس سے کہیں, کہا کہ پھر میں نے سورۃ اخلاص 100 دفعہ پڑھ کے اس کی روح کو ہدیہ کرنا شروع کر دیا, اس نے ساری اپنے ذمہ لے. غیبی نظام چلتا ہے, غیبی نظام متوجہ ہوتا ہے, غیب سے اللہ کا نظام متوجہ ہوتا ہے, غیبی نظام چلتا ہے. اللہ سے تھوڑی سی دوستی کر کے دیکھیں تو صحیح. والے ہمارے ایک, ان کو میں حاجی صاحب کہوں گا, نام نہیں لیتا, وہ ہمارے ایک صاحب تھے, غریب آدمی تھے, تو وہ بیٹھ کے نا ایک وقت میں سورۃ اخلاص پڑھتے تھے اور اس وقت کو کبھی قضا نہیں کرتے تھے. تو ہمارے وہ حاجی صاحب کہتے, جا جا مڑ مڑ کر لے, تو بھی مڑ مڑ کر لے, تیری مڑ مڑ کا وقت آ گیا, تو مڑ مڑ کر لے. یہ مالدار تھے, وہ نہایت غریب آدمی. بہت پرانی بات اچانک یاد آئی, اور وہ جو آپ کو میں نے بتایا تھا نا کہ ایک دفعہ ہم کھانا کھا رہے تھے, کھانے میں نلی تھی اور ایک بندہ تھا, اس کی موٹی شیشے کی عینک لگی ہوئی تھی, ایسے دیکھ رہا تھا, اور میرے ساتھ ایک بازوق کھانے والے ہی بیٹھے تھے. ان کا ذہن یہ تھا کہ اس نلی کو میں چوس لوں گا, اس کے اندر مکھ جو ہوتی ہے وہ میں لے لوں گا. اس نے اٹھایا ایسے کی, اور وہ ساری ختم ہو گئی, اور پھر جھگڑا ہو گیا کہ اس کو کھانے کے آداب نہیں آتے وغیرہ. وہ آپ کو سنا, اس میں اس دسترخوان میں وہ بندہ بھی بیٹھا ہوا تھا جس کو کہنے لگے کہ مڑ مڑ کر لے. آج تاریخ بتا رہی ہے, میں اس بندے سے ملتا ہوں جو مڑ مڑ کرتا تھا جس کو کہتے تھے, آج وہ تنگ ہے. مجھے اس دن ملا, کیا حال ہے, خیریت ہے, کہ اللہ کا فضل ہے. یعنی مجھے اس بندے نے خود بتایا, یہ میرا بیٹا جب پیدا ہوا میری جیب میں 2 روپے تھے, دائی کو دوں, دائی کو دوں, 2 روپے جیب میں تھے, دائی کو دوں, گھر کے سامان لے آؤں, روٹی لے آؤں, آٹا لے آؤں, کیا کروں, دائی کے دینے کے پیسے نہیں تھے, لیکن سورۃ اخلاص کے اہتمام نے اس مڑ مڑ کرنے والے کو آج تنگر بنا دی. تاریخ نے پلٹا کھایا, تلکل ایام و نداولہا بین الناس, تاریخ نے پلٹا کھایا. اللہ اپنے نام لینے والے کو خود کر کے دکھاتا ہے, غیرت والا غیور رب ہے, اپنے نام کے لینے والے کی خود لاج رکھتا ہے, اس کا مان اور بھرم رکھتا ہے, اور اللہ خود کر کے دکھاتا ہے. اللہ دکھاتا ہے, اللہ دکھاتا ہے, میری تو آنکھوں نے دیکھا, اور میں آج بھی اس کو دیکھ رہا ہوں کہ اس کا مذاق کیا جاتا تھا, لیکن اس نے اپنا اہتمام عمل نہ چھوڑا. دیکھو میری بات, ایک میں ایک موتی دے رہا ہوں, ذرا غور سے سنیے گا. ایک ہے عمل, ایک ہے اس کا اہتمام, ذرا غور سے سنیے گا. اگر تو 100 دفعہ سورۃ اخلاص پڑھ رہا ہے, 101 دفعہ, 200 دفعہ, 400 نہ کر, پر یہ 100 نہ جائے. آج تو 500 پڑھ لی, آج تو 1000 پڑھ لی, کل 100 بھی نہیں پڑھی, تھوڑا پڑھ, پر اہتمام عمل, ایسا عمل جو آج ہے تو کل بھی ہے, کل ہے تو پرسوں بھی ہے, اس کو کہتے ہیں اہتمام عمل, کہ عمل کا اہتمام ہو اور عمل چلتا رہے, عمل کا اہتمام ہو.
کون بتائے گا؟ اور
جی
بیٹھے بیٹھے بتا دیں، قریب بیٹھے. پچھلے سال کہتے ہیں 2018 میں آپ نے یہ عمل کرایا جو ہر ہفتے ہم 40,000 دفعہ سورۃ اخلاص پڑھ رہے ہیں اجتماعی، تو کہا ڈاکٹروں نے کہا کہ آپریشن ہوگا ڈلیوری میں، اور کہا میں نے پڑھا اور اللہ نے ایسی آسانی فرمائی کہ کوئی سرجری آپریشن کی ضرورت نہ پڑی اور آسانی ہو گئی، ڈلیوری ہو گئی. اور جی جی کہنے لگے میں حیدرآباد سے، آپ حیدرآباد سے آ رہی تھے، اسٹیشن پہ آ رہی تھا، اور وہاں جو ہے کہنے لگے میں ٹرین کو ویسے لیٹ ہو گئی یا میں لیٹ ہو گیا، میں نے سورۃ اخلاص پڑھی اس میں بیٹھ گیا اور یہاں پہنچ گیا اور جیب بھی بھری ہوئی. آخر کار میں نے کہا بھی آپ جیب خالی تو نہیں ہو رہی، آج جا کے میں کتابیں ہی لے آیا، جیب خالی ہی نہیں ہو رہی، میں کیا کروں جی. دو رکعت نماز صلاۃ الحاجت پڑھتا ہوں، دو رکعت نماز صلاۃ التوبہ پڑھتا ہوں، اور ساری امت کو ہدیہ کرتا ہوں، اور 7 بار سورۃ اخلاص آقا کملی والے کی بارگاہ میں ہدیہ کرتا ہوں. جو عبادت میں مجھے نور ملتا ہے پھر وہ پوچھے نا آپ. اب عبادت کا نور بتاؤں کیسے ملتا ہے، کیسے ملتا ہے بتاؤں؟ عبادت کی لذت، عبادت کا نور، عبادت کی چاشنی، وہ عبادت تسبیح، وہ عبادت تلاوت، وہ عبادت درس کا سننا، وہ عبادت تسبیح خانے میں آنا، وہ عبادت سجدے، وہ عبادت اللہ کی راہوں میں خرچ کرنا، وہ عبادت گناہوں سے بچنا، وہ عبادت نیکی کی طرف آنا، وہ زندگی کی خدمت، ماں باپ کی خدمت، بیوی کے ساتھ اچھا سلوک، اس اولاد کے ساتھ میٹھے بول، اور اولاد کا ماں باپ کے ساتھ اعلیٰ مرتبہ اعلیٰ اخلاق، یہ ساری عبادت ہیں. اس عبادت کی لذت بتاؤں کیسے ہے، کیسے ملتی ہے یہ لذت؟ اب میری تھوڑی سی اداؤں سے آپ کو ساری بات سمجھ آ رہی ہے کہ میرے ساتھ ایک صاحب کھانا کھا رہے تھے، اور کھانا کھاتے ہوئے وہ بیچارہ ایسا تھا کہ اس سے بھی عجیب و غریب آوازیں تھیں، اس سے بھی عجیب و غریب آوازیں تھیں، میں اس کی کاپی نہیں کر پا رہا ہوں. یہ لذت ہے. اور میں نے پوچھا مرچیں لگ رہی ہیں کہ نہیں، یہ لذت ہے. کون بتائے گا؟ جی آپ کو یاد ہے میں نے ایک عمل بتایا تھا، جو بندہ سوتے ہوئے دائیں طرف 3 دفعہ سورۃ کلو والا پڑے، بائیں طرف 3 دفعہ سورۃ کلو والا پڑے، سر کی طرف نیت کر کے 3 دفعہ سورۃ، اس کے کیا فائدے بتائے تھے؟ کوئی بندہ مجھے بتائے فائدے، کوئی کسی کو یاد ہے؟ شیطانی چیزیں قریب کبھی نہیں آ سکتی. اور کیا فائدہ بتایا تھا میں نے بولو؟ ناپاکی سے بچ جاتے. اور 2,10,000 محافظ آ جاتے ہیں. اور میں نے کیا بتایا تھا؟ چھوٹے ہوئے ڈرتا نہیں، جھٹکے نہیں لگتے، پرسکون نیند آتی ہے. یہ بات یہ بتا رہے ہیں. کہنے لگے میں ناپاک ہو جاتا تھا، نہانے کی حاجت ہو جاتی تھی، جب سے میں نے یہ پڑھنا شروع کیا دائیں طرف 3 دفعہ سورۃ کل ہو اللہ، بائیں طرف 3 دفعہ سورۃ کل ہو اللہ، سر کی طرف 3 بار سورۃ کل ہو اللہ، میرے ساتھ نظام ہی بدل گیا ہے.
اب بولو آپ سوتے ہوئے اگر یہ پڑھ کے سو جائیں تو کون سا مشکل ہے؟ نیت کر لیں تین دفعہ سورۃ اللہ دائیں طرف نیت کر لیں, بائیں طرف نیت کر لیں تین دفعہ سر کی طرف, وضو ہے یا نہیں ہے پڑھ کے سو جائیں. کتنی عجیب چیز ہے. چھوٹا سا عمل, ایسا چھوٹا سا عمل جس کو کرنے میں بندہ کہے یہ تو مختصر سی بات ہے, کوئی مسئلہ ہی نہیں ہے, ادھر تو چا پکا ہو گیا ادھر کم ہو جائے گا. اتنا چھوٹا سا عمل. جی مختصر مختصر. اچھا کہنے لگے آپ ابھی بات بتا رہے تھے, میری ایک ڈیل سٹک ہوئی تھی پڑی تھی, یعنی ڈیل نہیں ہو رہی تھی, ابھی کال آئی کہ اوکے ہو گئی, یہ صورت اخلاص کی برکت سے. جی کہتے ہیں صورت اخلاص کے پڑھنے سے حفاظتی حصار ہو جاتا ہے, جیسے نا سردی ہے نا موجودہ, دودھ جلیبی کھانے سے حفاظتی حصار ہو جاتا ہے. دودھ جلیبی کھانے سے. آپ کو ایک عجیب بات بتاؤں, ہمارے ایک دوست ہیں وہ مجھے اکثر اب بھی کہتے ہیں اوے مر جائے گا, اوے گھٹ گھٹ کے مر جائے گا, نکل اس خلاص ہیں, آ میرے ساتھ شکار پہ چلیں. میں کہہ رہا ہوں کہاں زندگی, میری زندگی کی منزلیں کچھ اور ہیں. اور وہ واقعی شکار کھیلتے ہیں, گڑ ان کے بورے تھیلے میں ہوتے ہیں, جوگر پہنے ہوئے ہوتے ہیں, بندوق ساتھ ہوتی ہے, مارتے کم ہیں چلتے زیادہ ہیں. کہنے لگے میں ساتھ تھا تو میرے والد بھی ساتھ تھے, والد صاحب اس وقت 80 سے اوپر کے تھے. میں نے دیکھا کہ ایک نہر کا پانی رکا ہوا تھا تو اس میں چھپڑ چھپڑ کی آواز آئی. میں نے کہا ابا نہیں ہے, اور دیال میں خیال آیا کہ ابا, میں نے کہا اتنا سردی آخری درجے کی, ابا کیسے نہا سکتا ہے ٹھنڈے پانی میں؟ دیکھا تو ابا جی ٹھنڈے پانی میں دھوتی باندھ کے نہا رہے ہیں. میں خیر چپ ہو گیا. آیا ابا جی فریش بہترین, کہنے لگے جا نہا لے بڑا مزہ آئے گا. میں کہا ابا جی میں نہیں نہاتا. اب یہ 40-42 سال کے اور ابا جی 80 سال سے اوپر کے. میں نے ابا جی سے پوچھا ابا جی آپ کو ٹھنڈ نہیں لگتی؟ کیسے کیسے لگ سکتی ہے؟ ابا جی نے جیب سے تیل کی شیشی نکالی, کہنے لگے ٹھنڈے پانی میں گیا, ایک چھوٹا سا پہلے جھٹکا لگا ہے, تھوڑی دیر کے بعد جسم گرم ہوا, گیلے جسم پہ پورے جسم پہ میں نے مالش کی ہے تیل کی, اور پورے جسم کو ملا ہے خوب تیل کی مالش گیلے جسم پہ, پھر پانی نہیں بہایا, کپڑے پہن لی. کہا کہ میرا ہاتھ پکڑ کے نا ابا جی نے اندر پیٹ کے ڈالا تو ابا جی پسینہ پسینہ تھے. یہ بچے کو ٹھنڈ لگ جاتی ہے, بچوں کو ٹھنڈ لگ جاتی ہے, یہ بندوں کو ٹھنڈ لگ جاتی ہے. ہم نہانے کے بعد, اب دیکھیں ایک دم موضوع بدل رہا ہے, موضوع بدل رہا ہے, میں ڈی ٹریک ہو رہا ہوں. ہم نہانے کے بعد پتہ کیا ظلم کرتے ہیں, ہم نہانے کے بعد تولیہ استعمال کرتے ہیں, کر سکتے ہیں, لیکن بہترین ہے کہ نہانے کے بعد گیلے جسم پہ ہلکا سا تیل ملے, سر سے شروع ہوں, داڑھی کان گردن کے نیچے بغلوں کے اندر, پھر ہلکا سا تیل پورے جسم سے تھوڑی سی کشتی لڑ لے, لڑ کے دیکھیں تو اسے, پر جسم دیکھیں, جسم کا حسن و جمال دیکھیں, طاقت دیکھیں, اور گھروں کے جھگڑے ختم ہوتے دیکھیں. میں کہہ رہا ہوں آؤ, بالکل جھگڑے ختم, ہر چیز ٹھیک ٹھاک, اور کوئی درد نہیں ہوگا, کوئی امونیا نہیں ہوگا, کوئی سردی نہیں ہوگی, کوئی چیسٹ کنجیشن نہیں ہوگا, کوئی سینہ جکڑنا اور یہ جھوڑوں کا درد اور کمر کا درد اور پٹھوں کا درد اور اعصابی کھچاؤ بالکل نہیں ہوگا. ہلکا سا جسم کو ہم نے, اگلا ظلم کیا کیا ہے, اگلا ظلم یہ کیا ہے کہ ہم نے ایسی ایسی مصنوعی چیزیں اپنی جلد کو استعمال کرنے کو دی ہیں جو جلد کا سارا عرق نکال دیتی ہیں اور سبتے نکال دیتی ہیں, نہانے کے نام پہ ایسی مصنوعی چیزوں سے نہاتے ہیں سبتے نکال دیتی ہیں. دو چیزیں جلد کا ست نکال دیتی ہیں. آج ایک بات لکھ لیں, میری یہ میڈیکل کی بات ہے, اگر میری بات کی سمجھ نہ آئے آپ کے پاس نیٹ کی دنیا گھوم کے دیکھیے گا, میری ریسرچ آپ کو ملے گی کہ سائنس نے اس سے بھی اگلی ریسرچ کر دی ہے. وہ کیا, ایک فوم آپ یہ دیکھیں جہاں پانی کھڑا ہو فوم رکھتے ہیں پانی جذب کر لیتا نہیں کر لیتے کر لیتا. جب سے ہمارے بستر میں فوم آیا ہے میٹرس کے نام پہ, میٹرس کے نام پہ فوم آیا ہے, اس دن سے زندگیاں ختم ہو گئی ہیں, جوانیاں بھی ختم ہو گئی ہیں, رانائیاں رونقیں بھی ختم ہو گئی ہیں, کمر ٹانگیں پٹھے اعصاب بھی ختم ہو گئے ہیں, اور ٹینشن انزائٹی اسٹریس ذہنی دباؤ تناؤ اور نظر کی کمزوری اور یادداشت کی. کیوں آپ فوم کو صرف 3 منٹ پانی پہ رکھیں آپ کو پانی نظر نہیں آئے گا اور فوم کے اندر بھی نظر نہیں آئے گا, جذب کر لیتے. تو جو 8 گھنٹے 10 گھنٹے 6 گھنٹے اس فوم پہ سوئے وہ فوم جسم کے اندر ہر چیز نچوڑ کے نکال دیتے. اب اس کا سادہ انداز یہ ہے آپ فوم کے اوپر 2-3 کھیس ڈال دیں, کو ریلی ڈال دیں اس کے اوپر, اگر مجبوری ہے فوم استعمال کرتے ہیں تو اس کے اوپر کوئی ایسی سوتی چیزیں ڈال دیں جو آپ کے جسم کو ٹکرائیں, فوم اس میں جذب, آپ کا جسم جذب نہ کر لے. ایک فوم جسم کو جذب کر لیتا ہے, پورے جسم کو ایسے ہضم کر لیتا ہے. میں بچوں کے قاعدے میں دیکھ رہا تھا, بچوں کے قاعدے سے مجھے بہت سی چیزیں ملتی ہیں. ایک بچہ تھا جنگل میں جا رہا تھا, کچھ بچے تھے وہاں, ایک چڑیل ملی, اس نے ایک بچے کو چاکلیٹ بنا لیا, ایک کو وہ چیری بنا لی, ایک کو چائے بنا لیا. اب وہ ہر بچے کو کھائے جا رہی ہے, پھر ایک فلاں مدد آئی وہ بچے پھر واپس ہو گئے. اسی طرح ایسے ہی جسٹ لائک ایسے ہی یہ فوم ہمیں شکار کر لیتے. ایک فوم اور دوسرا نہانے کے لیے یہ مصنوعی چیزیں ہیں, یہ ہمارے جسم کے اندر کو نچوڑ کے رکھ لیتی ہیں. نہانے کے مصنوعی صابن مصنوعی چیزیں یہ ہماری جسم کو نچوڑ کے رکھتے ہیں, عجیب نچوڑ کے رکھتے تھے. تیل لگائے کمال دیکھ. یہ بتائیں, میں نے ایک پہلوان سے پوچھا, سنا ہے پہلوان بہت غذائیں کھاتے ہیں, پھر کس نے کہا پہلوان تو, میں نے کہا پھر پہلوانی کے راز بتاؤ. اس نے مجھے راز بتایا, کہنے لگا پہلوان مٹی میں کھیلتا ہے, احتیاط سے کھاتا ہے, کھانے سے زیادہ ہضم کرتا ہے اور جسم کو تیل ملتا ہے. پھر سنیں وہ پہلوان ہے مٹی سے کھیلتا ہے, مٹی میں رہتا ہے, ایک احتیاط سے کھاتا ہے, کھانے سے زیادہ ہضم کرتا ہے یعنی ایکسرسائز کشتیاں زور, اور تیل ملتا ہے. ہمارے موشن ہے ہمارے وہاں جو ہے وہ ایک لاہور میں اکھاڑا ہے وہاں لے جاتے ہیں تو کہتے ہیں آؤ جا کے زور دیکھیں, شید اکھاڑا بادشاہی مسجد کے پیچھے ہے, اب بھی ہے زندہ و تابندہ ہے وہ اکھاڑا. پہلے ہماری یہ کھیل ہوتے تھے اور یہ بڑے بہترین ہوتے تھے. وہ کیا کر رہا تھا, تیل بھی لگا ہوا تھا پھر بھی اپنے جسم کو مٹی مل رہا تھا. تو آپ فٹنس کے لیے تیل لگائیں پورے بدن کو, اس لیے کہ اللہ لمبے سجدے لمبے رکوع لمبے قیام اور تیری مخلوق کی خدمت, اور کیا خدمت, حضرت علی کرم اللہ وجہ نے سارے غربا, ایک بیوہ تھی اس کا سامان سر پہ رکھ دیا اور غلام حضرت کمیل میں نہیں آج میں اپنا سامان اٹھا رہا ہوں, کیا قیامت کے دن بھی تو میرا بوجھ اٹھائے گا. اور بوڑھے تھے لیکن سارا وزن اٹھایا ہوا تھا, ایک بوری بھری ہوئی تھی. خدمت خلق میں بھی فٹ رہیں گے اور خدمت میں بھی ہم زندہ و تابندہ رہیں گے. اپنی جوانیاں ہی ختم کر دی ان مصنوعی چیزوں کی وجہ سے, اور رہی سے ایک کسر ہم نے ختم کر دی تیل کے ساتھ, دوستی ختم ہو گئی ہماری, نہ سر پہ تیل لگایا نہ پاؤں کو تیل لگایا. آج کے اس مشینی دور میں جو سوتے ہوئے پاؤں کی پنڈلیوں اور ٹخنوں اور تلیوں کو, پاؤں کے تلموں کو تیل لگائے گا نا, اس کے فائدے تو ہم نے نیٹ پہ ڈالے جو کوئی ہزاروں فائدے لاکھوں فائدے مخلوق نے بتائے. کسی نے کہا میری نظر تیز ہو گئی, کسی نے کہا میری عینک اتر گئی, کسی نے کہا مجھے پرسکون نیند آئی, کسی نے کہا میری ٹینشن کی گولیاں ختم ہو گئی, کسی نے کہا خودکشی کے رجحان ختم ہو گئے, کسی نے کہا میری تھکان جو ہوتی تھی رات کو تھوڑی نیند میں زیادہ سکون آیا. ہر بندے نے انوکھی مجھے کہانی اور داستان سنا, صرف سوتے ہوئے دو تین منٹ اس پنڈلی کو پاؤں کو تلووں کو دو تین منٹ اس لیے پاؤں اور تلووں کو آپ بہترین اپنی فریشنس دیکھیں. کیوں جی تیل لگانے سے کچھ ہوتا ہے؟ مختصر دو دو لفظ بتائیں. بیٹھے 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 کھڑے نہ ہو بس بتائیں. او جی شوگر ختم ہو ہے, انسولین چھوڑ گیا. بول لے بھائی پہلے اس کی سن لینا, اس کی سن لے. وہ ہمارے ایک تھے کاریگر, مٹھائی کی دکان تھی بہت بڑی, اس کے استاد تھا اللہ وسایا خرسند, بہت بڑا جسم تھا, بہت بڑا قداور آدمی تھا. تو مجھے بلاتے تھے, وہ کہتے تھے کوئی بات سنائے. میں پھر ٹوٹکا بتاتا تھا, میں نے کہا فلاں دوا کا یہ ٹوٹکا نکلنے لگا. واہ بھائی واہ. پھر ان کا ہاتھ رک جاتا تھا, وہ سونا لوائی جل جاتا تھا. پھر میں اور بات کہتا تھا نا, کہنے لگا اے سولہ ہی بات خود ہوں. میں کوئی اور بات کہتا کہنا نا اے ہوں ستارہ ہے. میں کوئی اگلا فائدہ کوئی ٹوٹکا کوئی روحانی وظیفہ بتاتا کہنے لگا ہوں اے اٹھارہ ہے اے سولہ ہے. بتاؤ کھڑے ہو کے بتاؤ. ہاں دس سال کی شوگر تھی, ایک سال انسولین لگائی. اب میں کوئی اپنی دوائی بیچ رہا ہوں؟ انسانیت کے بھلے کے لیے ٹوٹ کے بتا رہا ہوں, مخلوق کے نفع کے لیے آپ کو بیدار کر رہا ہوں. اور اللہ والو جو پرانے ٹوٹ کے تھے, بڑوں کے بزرگوں کے, جسے صحت تندرستی کے راز ملتے تھے, آ جاؤ لے لو. درے یار پہ بڑی تھوم ہے, وہاں عاشقوں کا ہجوم ہے. ایک سال انسولین لگائی, پھر پاؤں کے تلوں کے مالش کرنے سے انسولین چھوٹ گئی. خود بھی ڈاکٹر ہیں آپ, خود بھی ڈاکٹر ہیں, بیٹھ جا. اب بولو پاؤں کے تلوں کی مالش کرنے سے انسولین چھوٹ گئی. ہر تیسرے بندے کو شوگر. ہمارے ایک صاحب ہیں جاننے والے, ہر بندے سے لڑ پڑتے ہیں, پھر کہتے ہیں تمہیں پتا تو ہے مجھے شوگر اور بلڈ ہے. ہر بندے سے ایسے لڑ پڑتے ہیں, تمہیں پتا تو ہے مجھے شوگر اور بلڈ ہے. بلڈ پریشر نہیں کہتے, لفظ لفظ کیا کہتے ہیں, بلڈ ہے. تمہیں پتا تو ہے مجھے شوگر اور بلڈ ہے. دس سال کی شوگر, ایک سال انسولین کے انجیکشن لگا. کتنی سی سی لگاتے تھے انسولین؟ 20 پوائنٹ صبح شام, 20 پوائنٹ صبح شام انسولین لگانے والا بندہ, اور کہتا ہے کہ میں نے تلووں کو مالش کی, پنڈلیوں کی مالش کی, تھوڑی سی پاؤں کی خدمت کی اور خرچہ کیا, تھوڑا سا خرچہ کیا. چودر کریے تو خرچہ ہوندا, چوری کریے تو پرچہ ہوندا, عشق کریے تو چرچا ہوندا. تھوڑا سا خرچہ کیا, اور عالم یہ ہے کہ شوگر ختم. اب آپ ہر چیز کھاتے پیتے ہیں؟ سارے ماشاء اللہ کا بسم اللہ ماشاء اللہ لا قوت الا باللہ. وہ نہیں بتاتا, میں کہیں گے اپنی دوائی بیچتا ہے. اب کری کا کہتے ہیں میں نے عرق میں پیا شوگر میں, لیکن اگر یہ نہ بھی پیے نا, اپنے پاؤں کی خدمت جو کی ہے نا, اس پاؤں کی خدمت میں سے لیں. اچھا چلو آپ یہ بتائیں مجھے, درخت جب خشک ہوتا ہے اس کی جڑوں کو پانی ڈالتے ہیں یا اوپر پانی ڈالتے ہیں؟ ہم نے جڑوں کو پانی دینا ہی چھوڑ دی, پانی دینا ہی چھوڑ دی, پانی دینا ہی چھوڑ دی. چیختی ہیں چلاتی ہیں, اور جو قومیں 18 گھنٹے جرابوں میں رہتی ہیں یاد رکھیے گا, اور 12 گھنٹے اور 8 گھنٹے جرابوں میں رہتی ہیں اور بند جوتوں میں رہتی ہیں جو قومیں, ان قوموں میں 7 بیماریاں ہمیشہ ہوں گی. ہر وقت جرابیں جرابیں, سردی گرمی جرابیں پہنے, کوئی حرج نہیں, لیکن فوراً اتاریں حسب ضرورت پہنے. سردی زیادہ ہے تو کوئی حرج نہیں, لیکن جرابوں سے پاؤں نکال کے ان کو تیل مالش بہترین کر کے پھر جرابیں پہن لیں, کوئی حرج نہیں. سات بیماریاں سر سے لے کر پاؤں تک اس بندے کو رہیں گی, ضرور رہیں گی. اور پاؤں کو تیل لگانے کا کوئی اس طرح کوئی دھماکہ خیز طریقہ کوئی فائدہ بتائے بندہ؟ اینک کا میرا چار نمبر تھا, اب دو نمبر کم ہوئے ہیں اور آئے کوئی لیول میری یادداشت میموری بڑھ گئی ہے, اور میں کہتا ہوں آپ کے دو نمبر بھی نہیں ہونے تھے. اس میں بھی لگتا ہے کوئی آپ نے ڈنڈی ماری ہے لہذا ڈنڈا لگا ہے, مالش میں ڈنڈی ماری ہے لہذا ڈنڈا لگا ہے. جی انہوں نے سنا تھا درس میں کہ غسل کے فوراً بعد پاؤں کے انگوٹھوں کی مالش کریں پاؤں سے تو برین ہیمریج فالج وغیرہ کا حملہ نہیں ہوگا, تو پاؤں کو نہ لگائیں پورے بدن کو لگا لیں, پورے بدن پہ حملہ نہیں ہوگا انشاءاللہ. اور پاؤں کی مالش جی یوریک ایسڈ تھی, پاؤں جلتے رہتے تھے, درد کرتے تھے, سڑتے رہتے تھے, جب سے میں نے پاؤں کی مالش شروع کی ہے میں پرسکون ہوں. جی کیا الرجی تھی آپ کی؟ سکن انفیکشن تھا, 5 سال سے الرجی تھی, جب سے میں نے یہ لگانا شروع کیا الرجی کنٹرول ہوئی ہے, یادداشت بہتر ہوئی ہے. یہی کہہ رہے ہیں کیونکہ پودے کو پانی دیا ہے نا, پانی دینا بھول گئے. اور ایک اللہ والے کے بارے میں فرماتے ہیں کہ ان کا بھی معمول تھا حاجی صاحب کا کہ وہ بھی رات کو اٹھ کے تہجد میں غسل فرماتے تھے اور پورے بدن پہ تیل لگاتے تھے, سارا دن چست رہتے تھے, اللہ کے دین کی خدمت کرتے تھے. جی کہتے ہیں نہانے کے بعد جب میں تیل لگاتا ہوں پہلے میرے جسم میں سارے درد ہوتی تھی, اب جسم میں درد نہیں. کہتے ہیں قبض گیسٹرک ختم, پرسکون نیند, اور 16-17 گھنٹے میں ریسٹ نہیں کرتا اور تھکتا بھی نہیں ہوں صرف تیل لگانے سے. اب بتاؤ یہاں تو دین بھی مل رہی ہے دنیا بھی مل رہی ہے. ربنا آتنا فی دنیا حسنتا وفی الآخرت دونوں چیزیں مل رہی ہیں, تسبیح خانے میں اس دعا کی تعبیر مل رہی, میرے کملی والے کی دعا ہے اللہ دنیا بہتر نہیں بہترین عطا فرما, آخرت بہتر نہیں بہترین عطا فرما. اس لیے میرے حضور میرے کملی والے نے فرمایا جب جنت مانگو تو اللہ سے صرف جنت نہ مانگو جنت الفردوس مانگو. اور کون بتائے گا؟ ہاں جی کیا فائدہ ہوا تیل لگانے؟ کتنے سال سے؟ 20 سال سے بلغم دماغ کا کیرا تھا, گرمی اور سردی دونوں موسم. ناک میں تیل ڈالا, ناک میں تیل ڈالا, ناک میں تیل لگایا, پاؤں کے تلووں کی مالش کی, 20 سال سے ریشہ بلغم کیرا کا ختم ہو گیا 20 سال سے. اور میں نے آپ کو بتایا نہیں تھا کہ جس کو خوراٹے آتے ہوں خطرناک ترین خوراٹے آتے ہوں ناک میں تیل لگائے, ناک میں تیل لگائے. میں نے ایک کارٹون دیکھا کہ ایک دلہن سجی سجائی یوں سہمی بیٹھی ہے, دلہن کا پورا نقشہ دکھایا اور دلہا صاحب خطرناک خوراٹے لے رہے ہیں اور کمرے کے اوپر کے بالے اور کڑیاں اینٹیں نیچے گر رہی ہیں. ایک میں نے منظر دیکھا, کسی نے کوئی کارٹون بنایا ہوا تھا, اتنے خطرناک خوراٹے لے رہے تھے وہ صاحب, وہ بیچاری سہمی بیٹھی تھی. ہاں جی اور میں بتاتا ہوں, سنیں بس ابھی آپ بیٹھے. دیکھو ایک بات بتاؤ, اپنی صحت کا خیال صرف اس نیت سے کرنا ہے کہ اللہ تجھے اور تیرے حبیب کو راضی کروں گا، اے اللہ میرا جسم اس لیے فٹ ہو اور اپنی فٹنس کا خیال اس لیے کر رہا ہوں تاکہ اعمال میں چستی ہو، مخلوق کی خدمت میں، مخلوق کے دکھ درد دور کرنے میں اور اللہ کے بندوں کی خدمت کرنے میں میرا جسم ساتھ دے، کیونکہ مریض تو خود ضرورت کا محتاج ہوتا ہے، وہ کسی اور کو کیا ضرورت دے سکتا ہے، جو صحت مند ہوگا وہی اللہ کی بھی عبادت بھی کرے گا اور خدمت بھی کرے گا، اللہ کو عبادت سے راضی کرے گا، مخلوق کو خدمت سے راضی کرے گا، جو صحت مند جسم ہوگا اللہ کو عبادت سے راضی کرے گا اور مخلوق کو خدمت سے راضی کرے گا، جو صحت مند جسم ہوگا۔ ہم نے صحت اس لیے اللہ سے لینی ہے، یہ صحت کے راز جو تیل ٹوٹ کے آپ کو بتا رہا ہوں، اگر اس نیت سے کریں گے تو اس کی خوشخبری سن لیں، اس کے کرنے پہ اللہ وہ ثواب دے گا جیسے کہ کوئی بندہ بہت بڑی عبادت کر رہا اور وہ عبادت پہ لگا ہوا ہے، اللہ وہ ثواب دے گا، کیوں؟ میرا اللہ جانتا ہے یہ بندہ کر اس لیے رہا ہے کہ یہ میری عبادت کرے گا اور مخلوق کی خدمت، مخلوق میں ماں ہیں، باپ ہیں، بچے ہیں، رزق حلال ہے اور ضروریات زندگی ہے، یا اللہ کی مخلوق کا کوئی خدمت ہے، اللہ اس پہ راضی ہوتا ہے۔ تو آپ نے اس نیت سے کرنا ہے اور میں نے اس نیت سے کرنا ہے۔ کتنا بڑا اچھا جذبہ ہے، کتنا زبردست جذبہ ہے، اور اللہ کے ہاں اس جذبے کی بہت زیادہ قیمت ہے، اور اللہ کے ہاں اس جذبے کا بہت زیادہ مقام اور مرتبہ ہے، اور اللہ کے ہاں اس جذبے کی بہت بڑی حیثیت ہے۔ اپنی نسلوں کو نا اس کا عادی بنائے تیل کا۔ میں ایک، میرے پاس ایک صاحب آئے، کہنے لگے گزشتہ 36 سال سے میں امریکہ میں رہ رہا ہوں، کہنے لگے مجھے ایک ریسرچ نے حیران کر دیا۔ سننا ذرا غور سے، توجہ سے سنیے گا، اچانک ایک کام کی بات یاد آئی مجھے، بڑے عرصہ پہلے کی سنی ہوئی تھی۔ کہنے لگے میں نے ایک صاحب کو دیکھا، پرانا ایک بوڑھا انگریز تھا، سر پہ اس نے جو ہے وہ ہیٹ پہنی ہوئی تھی، اس نے جو اتاری نا اس کے نیچے ایک کپڑا تھا۔ میں نے کہا پتہ نہیں اس کے سر پہ کوئی زخم ہے، اس نے پٹی کے طور پہ یہ کپڑا رکھا ہوا ہے، کیا وجہ ہے؟ تو میں نے پوچھا تو اس نے کہا یہ میں تیل لگاتا ہوں اور اس کپڑے سوتی کپڑا ہے، میں اس کو تیل کا بھیگا ہوا رکھتا ہوں، تیل میں بھیگا ہوا رکھتا ہوں۔ میں نے کہا کیوں؟ کہا کہ میں نے یہ محمد سے سیکھا ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ کیسے؟ کہا لگا آپ کی کتابوں میں لکھا ہوا نہیں ہے۔ میں نے سوچا، اب ذرا غور سے سنیے گا، اس گورے کی بات ذرا غور سے سنیے گا۔ اب میں نے سوچا جس دین کی اب سے پہلے بنیادی نہیں تھی، وہ شخص ایک ایسا انقلاب لائے کہ پوری دنیا میں اپنے انقلاب کو پھیلا دیا۔ اسلام تو اللہ کے حبیب کی برکت سے آیا نا بھائی، ایسے ہے نا، میرے کملی والے کی برکت سے اسلام آیا، اس سے پہلے تو اسلام نہیں تھا۔ نحن من المسلمین، لفظ مسلمین مدینے والے کی برکت سے آیا۔ لیکن جس شخص نے پوری دنیا میں انقلاب وقع کر دیا، کتنا ذہین آدمی ہوگا، وہ کتنا اسکالر اور تھنکر اور مفکر ہوگا۔ میں نے سوچا، پھر میں نے اس بندے کی زندگی کو سرچ کیا تو پتا چلا کہ وہ بندہ اسی دماغ سے بیٹھ کے سوچتا تھا۔ تو میں نے کہا وہ دماغ کو کھلاتا کیا تھا؟ پتا چلا وہ دماغ کو وہ بندہ تیل پلاتا تھا۔ اب بتائیں کیا عجیب بات ہے اس گورے کی۔ تو کہا کہ میں نے پھر خوب تیل لگایا، اور اتنا لگایا کہ پھر کپڑا رکھ لیا سوتی، اور وہ تیل میں بھیگا رہتا ہے۔ اور کہا جب سے میں گیا ہوں، میں اپنی عمر سے 22 سال چھوٹا ہو گیا۔ غور سے سنیں ذرا، جب سے میں نے یہ کیا ہے میں اپنی عمر سے کتنے سال؟ 22 سال چھوٹا ہو گیا۔ یعنی اگر میری عمر اب 80 سال ہے تو اب میں 80 سال کا نہیں ہوں، میں 60 سال 58 ایئر کا، 58 سال کا ہوں۔ میری صلاحیتیں، میری ایکٹیویٹی، میری
دماغ، ذہن، اعصاب، پٹھے، انرجیاں، طاقتیں، قوتیں اتنی زیادہ ہیں۔
تو جسم کے دو حصے ہیں، ایک سر ہے ایک پاؤں ہے، ان کو تیل دو۔ یقین جانیے ساری دنیا کی میڈیکل کی ریسرچ میں بیان نہیں کرتا، میں نے اس پہ کتابیں میں اس پہ میں نے مواد جمع کیا ہے، لکھی ہے۔ ساری دنیا کی میڈیکل سائنس کی ریسرچ جب اپنی تحقیق مکمل کر لیتی ہے تو جب دروازہ کھولتی ہے تو سامنے سنت نبوی نظر آتی ہے۔ صحیح بات ہے، اپنی ساری ریسرچ، لاکھوں ڈالر، کروڑوں ڈالر اور زندگیاں کھپانے کے بعد جب وہ ریسرچ کھلتی ہے تو میرے کملی والے کی ادائیں، وفائیں، میرے کملی والے کا نام، برکتیں، حدیث، آپ کی زندگی، وہ ساری سامنے آتی ہے کہ حضور تو یہ پہلے فرما بھی چکے تھے، کر بھی چکے تھے۔ ساری دنیا کی ریسرچ جب ناکام ہو جاتی ہے یا کامیابی کے اپنے جھنڈے لہراتی ہے، وہاں میرے کملی والے کی ادائیں موجود ہوتی ہیں۔ میں اس لیے کہہ رہا ہوں، اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ آپ یہ فٹنس اس لیے حاصل کریں کہ اللہ کو راضی کریں گے عبادت سے، اور اس میں جو طاقت ملے گی، اور مخلوق کو راضی کریں گے خدمت سے۔ اور مخلوق سے مراد ہر مسلک، ہر فرقہ، ہر رنگ، ہر نسل، ہر صوبہ، ہر زبان، یہ اللہ کی مخلوق ہے۔ کوئی مذہب، کوئی فرقہ، کوئی زبان، بغیر کسی تمیز کے ہم نے سب کا بھلا سوچنا ہے، سب کی خیر، سب کا بھلا۔ پہلے فقیر مانگنے والے یہ لفظ کہتے تھے، اب تو یہ کہنا ہی میں نے تو بڑا عرصہ ہوا نہیں سنا۔ میں نے کئی مانگنے والوں کو یہ سنتا تھا، سب کی خیر، سب کا بھلا، سب کی خیر، سب کا بھلا۔ اب تو مانگ میں نے تو سنا ہی، میری کانوں نے نہیں سنا بڑے عرصے سے، کچھ زندگی گزر گئی بچپن سے بچپن تک۔ یہ اس لیے ہم نے کرنا ہے۔ اور ایک اور چیز ہے، جہاں ہم بڑے بڑے فٹنس کی گولیاں دوائیاں کھاتے ہیں نا، بڑی بڑی فٹنس کی گولیاں دوائیاں کھاتے ہیں، وہاں جب دوائیاں کھانے سے تھک جائیں۔ میں نے کل غالباً 6:30 بجے کھانا کھایا، صبح ناشتہ کچھ نہیں کیا، میں نے چھوٹا سا گڑ اٹھا کے منہ میں کھا لیا، بس کچھ ناشتہ نہیں کیا۔ ہاں صبح میں نے وضو کیا تو اس کے بعد 3 گھونٹ پانی پیے تھے، وہ میرا ہے، 3 گھونٹ پانی پیے تھے، کوئی ناشتہ نہیں کیا، کچھ بھی نہیں کیا، میں نے تھوڑا سا گڑ کھا لیا۔ آپ یقین جانیے میں نے 1 بجے کھانا کھایا ہے، 1 بجے کھانا ہے، اس کے بعد ابھی میں کچھ نہیں کھایا، 1 بجے کھانا کھایا ہے، میں کہیں کیا ہوا تھا اپنا استقبال کروانے، اللہ معاف کرے مجھے، تو میں گیا ہوا تھا کسی کام کی غرض سے۔ میں جب وہاں سے واپس آیا تو 1 بجے میں نے کھانا کھایا، اس دوران کوئی بھوک نہیں لگی، کوئی ویکنیس نہیں ہوئی، کوئی سردی نہیں لگی، کچھ بھی نہیں ہو۔ بابے کیا کرتے تھے، ان کے پاس ایک تھیلی ہوتی تھی، گڑ ہوتا تھا اور کھانے کے بعد تھوڑا سا گڑ کھا لیتے تھے، نہ شوگر ہوتی تھی، نہ قبض ہوتی تھی، نہ بلڈ پریشر ہوتا تھا، نہ پیٹ، نہ ویٹ، نہ سانس پھولتا تھا، نہ تھوڑی سی مشقت کرنے سے کمر ساتھ دینا چھوڑ جاتی تھی۔ مرد کی ہوتی پشت اور کمر ہے، ہاں جی، اب بندہ ہانپ رہا، کانپ رہا، اوے ٹھہر جا گڑ کھا ظالما۔ یہ دیکھیں، یہ آپ کو کیسے ٹوٹ کے بتا رہا ہوں، اچھے اچھے خاصے بندے بیٹھے مسکرا رہے ہیں، کہہ رہے ہیں بچے جیونی بیڑے آباد رہا میں جھوکا تری آباد رہا میں بستا رہے، یہ جو ٹوٹ کے والدہ صاحب صاحب اللہ والے، یہ ٹوٹ کے ہیں چھوٹے چھوٹے۔ اور یہ بھی کس لیے، یہ بھی اس لیے کہ ہماری زندگیوں میں ہم نے یہ اس لیے اپنی کمر کو طاقت، پٹھوں کو قوت، اعصاب کو طاقت دینی ہے کہ اللہ کو عبادت سے راضی کرنا، مخلوق کو خدمت سے، اس طاقت سے، اس طاقت سے۔ اپنا مزاج بنائیں, اور گڑ جتنا ڈارک براؤن ہوگا, جتنا پرانا ہوگا, جتنا پرانا, اور اگر گڑ کو صدیوں محفوظ رکھنا چاہتے ہیں تو کوئی مٹکا لے لے, کوئی گھڑا لے لے, کورا صاف کر کے اسے پانی سے دھو کے دو تین دن پانی رکھیں, دھوئیں اس کے اندر کی ریت یا کوئی استعمال کیا ہوا گھڑا ہو, اس خشک کو اس میں گڑ ڈال کے اوپر کپڑا باندھ کے رکھ لیں, گڑ ڈال کے کپڑا باندھ کے. میوے والا گڑ نہ رکھنا, اس میں چونٹیاں کیڑے پڑ جاتی ہیں, جس گڑ میں میوہ ہو اس گڑ کو استعمال کریں. اب تو اتنا استعمال ہو رہا کہ انہوں نے کہا جی مجھے ایک صاحب جا رہے تھے سفر میں, کہنے لگا یہاں روکے نا, یہاں گڑ والی چائے ملتی ہے. اب تو گڑ کا استعمال اتنا بڑھ رہا کہ مالداروں کی ڈشوں میں گڑ والے چاول ملتے ہیں. واپس وہیں پہنچی وہیں پہ خاک جہاں کا خمیر تھا. ہم تو واپس پلٹ رہے ہیں اپنی فطرت کی طرف, کب تک بھاگیں گے مصنوعی زندگی سے, کتنا بھاگیں گے. اب تو گڑ چینی سے مہنگا ہوتا جا رہا, اپنی زندگی کو اس لیے فطرت پہ لانا ہے. میں بار بار ایک تکرار کر رہا ہوں, میں بار بار ایک درخواست کر رہا ہوں, میں میڈیکل میرا شعبہ ہے, میری زندگی گزری ہے اس پہ لکھتے بولتے پڑھتے پڑھاتے, میں آپ سے بار بار عرض کر رہا ہوں, اس لیے یہ زندگی اختیار کرنی ہے کہ اللہ کی عبادت کے لیے قوت حاصل کرنی ہے اور مخلوق کی خدمت کے لیے قوت حاصل کرنی ہے, اور اس سے آپ میرے جسم کو بھی قوت مل جائے گی. ذمہ دار جب گندم بوتا ہے تو پہلے گھر آتی ہے, منڈی میں بعد میں جاتی ہے. جب آپ خیر کا کام کریں گے آپ کو پہلے نفع ملے گا, مخلوق کو بعد میں ملے گا. لیکن ہم نے اپنی ذات کے نفع کے لیے نہیں کرنا, اگر اس خدمت کو بھی عبادت بنانا چاہتے ہیں, یہ سمجھ آئے, اگر اس خدمت کو, اس کھانے کو, اس تیل لگانے کو, اس گڑ کے استعمال کو بھی اگر عبادت بنانا چاہتے ہیں تو اپنی ذات کے لیے نہ کرنا. کہنا اللہ میں اس لیے کر رہا کہ تیری عبادت میں چستی ہو اور تیری مخلوق کی خدمت میں میں پیش پیش رہوں, اے اللہ اس سے جو راحت قوت تندرستی ملے گی اس لیے کر رہا. ہمارا جذبہ اللہ دلوں کے اندر کو جانے, دلوں کے اندر کو جانے. مخلوق کو تارک جیسے بندے اگر دھوکہ دے سکتے ہیں پر خالق کو نہیں دے سکتے. اللہ تو اندر جانے, اندر کے جذبوں کو جانے. کالا پہاڑ ہے اور کالی چونٹی ہے, اللہ کالی رات ہے, اللہ چونٹی کی آہٹ کو بھی سنے, چونٹی کے جلنے کو بھی سنے, اور چونٹی کے دل کے اندر جو جذبہ ہے میرا رب تو وہ بھی جانے, اللہ تو وہ بھی جانے. ہمارا جذبہ یہ ہو اور 100% یہی ہو, اس لیے فٹنس میں اور اس لیے صحت پا رہا ہوں. اس لیے صحت گڑ کے ساتھ دوستی کریں, اس کو اپنے گھر کی چائے میں, دودھ میں, کھانے میں. اچھا میں ایک اور کام کرتا ہوں, خشک گڑ ہوتے ہیں نا گڑ, اس کو کوٹ لیا, بہت موٹی چھلنی سے نکال لیا, یہ شکر بن گئی, براؤن شوگر بن گئی, بہترین. کوٹ لیا, موٹی چھلنی سے نکال لیا, بہت موٹی چھلنی ہو, یہ آٹے والی نہیں, اس سے بھی موٹی چھلنی ہو, اس میں سے نکال لیا, یہ براؤن شوگر بن گئے. اب یہ گھر میں اپنی ضروریات میں استعمال کر, اپنی صحت اور تندرستی کو, روحانی فٹنس کا بھی ہم نے خیال کرنا ہے اور جسمانی فٹنس کا بھی خیال کرنا ہے. اور اپنے بچوں کو نا, آخری بات ہے, اپنے بچوں کو صبح کا ناشتہ دودھ جلیبی سے کروائیں اور چیزیں بھی کھائیں, نہ جائیں فاسٹ فوڈ پہ, جنک فوڈ پہ, دودھ جلیبی ہو. اور اگر کہیں ہاتھ لگ جائے, موقع مل جائے, دیسی گھی, دیسی خمیر اور دیسی گڑ والی جلیبی. خمیر دیسی بنتا ہے, خاص خمیر بنتا ہے, دیسی خمیر بنتا ہے. پرانے کاریگر جلیبیاں بنانے والے جانتے ہیں جس خمیر سے آٹے میں خمیر آتا ہے اور جلیبی کے اندر خلا پیدا ہوتا ہے. دیسی خمیر, دیسی گھی اور دیسی گڑ سے بنی ہوئی جلیبی ہے, ورنہ جو میسر ہے لاجواب ہے, یہ زبردست ہے. دودھ جلیبیاں استعمال کیا کریں, صحت اور تندرستی ہے. میں نے تو پچھلی دفعہ وعدہ کیا تھا آپ کو دودھ جلیبیوں سے, اس دفعہ صورت اخلاص کی برکت نے ہمیں فرصت ہی نہیں دی, پر ملا بہت کچھ صورت اخلاص سے. اور آخر میں جو تھوڑا سا وقت ہم نے تیل ملنے پہ لگانے پہ اس سے بھی بہت زیادہ ہمیں فائدے اور نفع نصیب ہوئے، بہت زیادہ فائدے اور نفع نصیب ہوئے۔ تیل کے بارے میں ایک احساس ہوا کہ ہم اس تیل کی زندگی سے دور ہیں۔ کوئی کہتا ہے میری شوگر ختم ہو گئی، کوئی کہتا ہے الرجیاں ختم ہو گئیں، کوئی کہتا ہے کیا ملا، کوئی کہتا ہے کیا ملا۔ اور یہ چھوٹی سی بات میں نے جو مڑ کی بتائی ہے، اس میں بھی ایک احساس ہوا کہ ہم کتنی اہم چیز اپنی زندگی سے دور کر چکے ہیں، کتنی اہم چیز دور کر چکے ہیں۔ یہ زندگی کا ایک سامان ہے، سبق ہے ہماری زندگی میں۔ ہم نے ہمیشہ ہمیشہ روحانی فٹنس پانی ہے اور جسمانی فٹنس۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ایک شخص کو دیکھا، اس کا پیٹ بڑا ہوا تھا، میرے حضور نے انگلی ماری ایسی اور فرمان آقا کا، بدترین چربی وہ ہے جو پیٹ میں جمع ہو، بدترین چربی وہ ہے جو پیٹ میں جمع ہو۔ میں بھی آپ بھی اپنے جسم کا خیال رکھیں۔ بہترین انسان وہ نہیں ہے جو کھائے اور تختے اٹھا دے، اتنا کھائے اتنا، وہ نہیں، جو تھوڑا کھاتا ہے لاجواب زندگی، اس کا نام ہے کھانے کے ساتھ کھانا، کھانا۔ اس لیے نہ آیا ہے، اس لیے نہ آیا اپنے جسم اپنی صحت کا۔ اس وقت جو ہماری بیماریاں ہیں، ہسپتالیں ہیں، میڈیکل سٹور ہیں، یہ زیادہ کھانے سے ہیں۔ اگر قومیں کم کھانا شروع کر دیں، ہمارے حکمران بیچارے ہسپتال اور ڈاکٹر میڈیکل کالج کم کر دیں، یہ بجٹ کہیں اور لگے۔ ہم جب کم کھانا شروع کر دیں، پھر ہمیں ہر وقت نہ ہو کہ اس قوم کو میڈیکل میسر نہیں ہے، علاج میسر نہیں ہے۔ وہ قومیں، جن قوموں کو دیکھو جگہ جگہ کھانے پک رہے ہیں، سمجھ لو وہ قوم صحت مند نہیں ہو سکتی، وہ نہیں ہو سکتی۔ کم کھائیں۔ اگر کسی جگہ وقت کوئی لذت والا کھانا کھا لیا، ہاتھ نہیں روکا، پیٹیاں کھا لی ہیں، تو پھر ایک وقت چھوڑ دے، چھوڑ دو ایک وقت۔ کوئی نہیں مرتے، وہ نہیں مرتے، نہیں مرتے۔ پوری دنیا کی سائنس کہتی ہے ساری دنیا میں جتنی موتیں ہوئی ہیں مرنے سے ہوئی ہیں، بھوک سے نہیں مرے لوگ۔ چند ہاتھوں میں گنے لوگ ہیں کہ فاقوں سے مرے ہیں، انگلیوں پہ گنے ہیں، نہیں مرتے۔ ایک انسان کے ذہن میں ایک ہڑک ہوتی ہے، ہمیں سوچ، ہائے میں نے صبح کا کھایا، اب دوپہر ہوگی کھایا، اب شام ہوگی کھایا، کھا ہی رہا ہے سارا دن، کھا ہی رہا ہے۔ پھر اس کی کیلوریز کو ویسٹ کرنے کے لیے کوئی پتہ ہی نہیں۔ وہاں ریس کورس میں جا رہا تھا، ایک سخت سردی، ایک بابا، اس نے یوں یہاں تک نیکر پہنی ہوئی تھی، ٹی شرٹ پہنی ہوئی تھی، ایسے جا رہا جا رہا بابا، یقیناً بالکل سوکھا پتلا، اور یعنی اس کی عمر 70 سے اوپر ہوگی، اس سے بھی زیادہ ہوگی۔ مجھے ایک بندہ کہلا ہے بابے کو لوگ چاندہ کی ہے، یہ چاندہ کیا ہے، نہ پیٹ نہ ویٹ، نہ منہ میں دانت، نہ پیٹ میں آنت، یہ بابا چاہتا کیا ہے؟ صحت مند زندگی، فٹنس اپنی صحت کی زندگی میں۔ تو آج میں نے آپ کو روحانی فٹنس کے راز بھی بتائے اور جسمانی فٹنس کے راز بھی بتائے۔ انشاءاللہ آئندہ جمعہ پھر اس طرح روحانی فٹنس اور ہمارا خوشحالی کے راز، سورۃ اخلاص چل رہا، انشاءاللہ پھر ہم روحانی اور جسمانی فٹنس کے راز ایک دوسرے کے سامنے کھولیں گے۔ ذرا جلدی آیا کریں، مجھے پتہ ہے سردی ہے، آپ کا کام ذرا دیر سے ختم ہوتا ہے، لیکن یہ جو آج کے سیشن چل رہے ہیں نا ہمارے درس، یہ بڑے اہم، تو یہ کچھ چیز چوک نہ جائے، ذرا جلدی آیا کریں، جلدی آیا کریں۔ کچھ اعلانات ہیں بڑے اہم۔ سب سے اہم اعلان ہے کہ ہر بندہ یہ کہے کہ آئندہ سال کا آنے والا حجویری مال کا روحانی اجتماع میری ذمہ داری ہے، مجھے اس کے لیے 50 آدمی، ایمان والے، خلوص والے اور ہمت حوصلے والے ایسے چاہیے جو وہاں جا کے خدمت کی نگرانی کریں، پودے لگ رہے اور تعمیر ہو رہی اس کی صرف نگرانی کریں، اپنا بستر اپنا کھانا لے کر۔ مجھے 50 آدمی ایسی ہمت حوصلے والے چاہیے جو وہاں کی خدمت نگرانی کا ابھی سے اور وہاں جذبے کے ساتھ وہاں کے کاموں کی نگرانی کریں، صرف ایسے احباب چاہیے، اور وہ وہاں پہنچیں اور وہاں کے ذمہ داروں سے اپنی خدمت لیں اور ان کے مشورے سے چلیں۔ مجھے ایسے 50 افراد روزانہ چاہیے، روزانہ چاہیے، ہمت حوصلے والے، کیونکہ ابھی جو میں روتے ہوئے لوگوں کو دیکھا نا، روتے ہوئے گئے ہیں، کسی نے مرغی بیچی، کسی نے بکرا بیچا، کسی نے زیور بیچا، کرایہ کر کے آیا، اور خاص طور پہ عورتیں، خواتین، آپ نہیں سوچ سکتے، میں اب تک شرمندہ ہوں، شرمندہ ہوں، دل سے شرمندہ ہوں کہ جس دن جمعے کے دن روحانی اجتماع شروع ہونا تھا، جمعے کی صبح ہم نے دعا کرا تھا، ہمارے پاس مخلوق اتنی زیادہ تھی، ہم تو برداشت نہ کر سکے بندوں کو، ابھی تو پہلا وہ ان لوگوں نے آنا شروع کرنا ہی اسی دن تھا، اسی دن تھا، میں شرمندہ ہوں، تو مجھے اب مزید میرا ساتھ دیں، مجھے 50 روز بندے وہاں ایسے چاہیے جو وہاں کے ذمہ داروں کے مشورے سے وہاں کے کاموں کی نگرانی کریں، ایسے جذبے والے، ہمت والے، حوصلے والے، اپنا بستر اپنا کھانا، اپنا بستر اپنا کھانا، اور ابھی سے بجلی کی تاریں کیسے بچھیں گی، بانسیں کیسے لگیں گی، ٹینٹ کیسے لگیں گے، وضو خانے کیسے بنیں گے، اور ابھی سے وہاں کینٹین اور سٹال، کینٹین، کھانے کی کینٹین کے احباب چاہیے ہمیں، جو کھانے کی کینٹین لگائیں، جن کے پاس پورا نظم اور نظام ہو، سٹال لگانے والے مختلف ضروریات کے لیے، ابھی سے اس کا فکر مجھے چاہیے، آپ سا آپ کا ساتھ چاہیے، اور یہ مجھے بار بار اعلان نہ کروائیے گا، میں بہت فکر مند ہوں، اور صحیح بات ہے مجھے وہ روتے سسکتے آنسو نہیں بھولتے جو آئے تھے بڑے جذبے لے کر اور روتے ہوئے جا رہے تھے، روتے ہوئے جا رہے تھے، کہاں سے لاؤں جگہ میں، لوگوں کے پاس جگہ ہے، مجمع نہیں ہے، محض اللہ کے فضل سے، محض اللہ کے، میرا کوئی کمال اور چلاکی نہیں، ہمارے پاس مجمع ہے، جگہ نہیں ہے، اللہ نے اجمیری مال کا نظام دیا ہے، اب اس کے لیے مجھے افراد چاہیے جو اس کے نظام کو فوراً ترتیب دیں، ہمت حوصلے والے، اور وہ نصیب والے، مقدر والے ہوں گے، بس ان کی نسلیں آباد اور شاد ہوں گی، اور دوسرا، حجویری محل میں درخت لگانے کے لیے موسم بہار کا انتظار نہ کریں، بہت زیادہ درخت لگائیں، بہت زیادہ درخت لگائیں، اور ہمیں لانگری کی ضرورت ہے، تسبیح خانے کے یہاں لنگر خانے کے لیے، اس کی ہم اجرت تنخواہ ہم دیں گے، اس کے لیے آپ سے بار بار درخواست کی ہے، آپ سے بار بار درخواست کی ہے، جب بھی تسبیح خانے میں تشریف لائیں، اپنے بستر کے ہمراہ لائیں، موسم کے مطابق اپنے بستر کے ہمراہ لائیں، اور کراچی کے گوشہ درود و سلام میں مسلسل جا کے وہاں اعمال کریں، اور اللہ سے مانگیں اور اس کو آباد کریں، اور اگلا اعلان ہے کہ انشاءاللہ آئندہ سال ہمارا روحانی اجتماع جو ہوگا وہ انشاءاللہ 19 نومبر سے 22 نومبر تک ہوگا، اتوار دعا ہوگی وہیں حجویری محل میں، انشاءاللہ سارے انشاءاللہ کہیں، انشاءاللہ پھر کہیں، انشاءاللہ پھر کہیں، انشاءاللہ وکفا باللہ ولیا وکفا باللہ نصیرا، اللہ تو عافیت فرما دے اور غیب سے ضرورتیں پوری فرما دے، اور ابکری حویلی میں جو ہمارا درود پاک کا خاص چلہ ہو رہا، جس میں 313 افراد مرد عورتیں شرکت کریں گے، وہ 21 فروری سے 23 فروری انشاءاللہ ہوگا، اور سکھر میں درس 28 فروری بروز جمعہ ہوگا، اور اس میں اعظم کا دم ہمارا 29 دسمبر بعد نماز فجر ہوگا، اور اسی دن حلقہ کشف المحجوب، مراقبہ، اور پوری دنیا میں خدمت کا مذاکرہ ہوگا، پوری دنیا میں خدمت والوں کا مذاکرہ ہوگا، ابھی عشاء کی نماز یہاں ہوگی، اس کے بعد جن کی جماعت رہ جائے نیچے حسینی ہال 6 نمبر ہال میں دوسری نماز جماعت کے ساتھ ہوگی، وہاں تشریف لے جائیں، وہاں شرکت کریں، اور یہ انشاءاللہ 625 مرتبہ جو بسم اللہ الرحمن الرحیم کا عمل ہے، جمادی الاول کی تیسری جمعرات 16 جنوری بن رہی ہے، ہم سال کے بعد 625 بار بسم اللہ الرحمن الرحیم لکھتے ہیں نا، اور وہ مبارک عمل جس کے پاس ہو، وہ کاغذ آپ کو یہاں سے ملے گا، کاغذ تقسیم ہوگا، پین آپ لائیں گے، اور اس کے نیچے کوئی گتا بھی آپ لائیں گے، وہ آپ لائیں گے، وہ تقسیم ہوگا، کاغذ خانے بنے ہوں گے، اس میں لکھنا خود ہے، 625 بار. یہ مبارک گھڑی، سعادت مند گھڑی 16 جنوری کو بروز جمعرات آ رہی ہے، 16 جنوری کو بروز جمعرات یہ گھڑی آ رہی ہے، اس کا ابھی سے انتظار اور اس میں ابھی سے اس کی تیاری. ہمارا اپکری چینل اپکری ورلڈ کے نام سے انشاءاللہ ہماری ترتیب ہے، اس کے لیے ابھی سے دعا اور اللہ کے خزانوں سے مانگیں. حامیم لا ینصارون ہمارا چندہ ہے اور یہی مستقل کا دھندہ ہے کہ ہمارے یہاں کی ساری ضروریات اللہ تو غیب سے پوری فرما، کبھی مخلوق کا محتاج نہ فرما اور ہر فتنے سے بچا. مجھے، میری نسلوں کو، میری ساتھیوں کو سدا اس خدمت کے لیے قبول فرما اور تسبیح خانے کو دائیں بائیں سے وسعت عطا فرما اور ہماری نسلوں کو اس کی خدمت پہ سدا لگا اور تسبیح خانے کو کبھی ویرانی اور اجڑنے اور فتنوں سے بچا. اس کے لیے حامیم لا ینصارون 313 بار گڑ گڑا کے صبح شام پڑھیں، میرا میری نسلوں کا تمام نظام کا تصور کر کے، اور حامیم اور یا حفیظ و یا سلام بھی 11 بار یا ایک تسبیح اسی نیت سے پڑھیں. اور اپنے طبی تجربات مشاہدات مسلسل بتایا کریں، لکھا کریں. خدمت عبادت کے لیے تسبیح خانے میں چند دن، چند ہفتے، چند مہینے گزاریں. ریٹائرڈ اور بوڑھے حضرات تسبیح خانے میں اپنی بقیہ زندگی وقف کریں. ذکر خاص کا کارڈ امانت ہے، ساتھ نہ لے جائیں. اور شجرہ طیبہ، منتخب احادیث اور آداب معرفت ہماری کتابیں ہیں، روز گھر میں پڑھا کریں، چاہے تھوڑی پڑھیں. ابھی مجمع اٹھے گا تو اپنی جیبوں اور موبائل کی حفاظت کریں، کوئی ہماری غفلت کی وجہ سے گنہگار نہ ہو جائے. گاڑیوں اور موٹر سائیکل کی پارکنگ میں تعاون کریں. یہ رقم ادارے کو نہیں جاتی، لیکن یہاں مسلم غیر مسلم سب رہتے ہیں، سب کے حقوق ہیں، ہم نے سب کا خیال رکھنا ہے. راستے بند نہ ہو، راستے بند نہ ہو. انشاءاللہ ہر جمعہ، ہفتہ اتوار یہاں اپکری کا روحانی تین دن روحانی سے روزہ، روحانی چلہ ہو رہا اور ہر بندہ یہاں شرکت کر رہا. خواتین بھی آ رہی، مرد بھی آ رہے، لیکن بستر اپنا ہمراہ ضرور لائیں، بستر کے بغیر تشریف نہ لائیں. اور خواتین ہر حال ہر حالت میں، درس میں، دعا میں، دم میں شامل ہو سکتی ہیں. اللہ ہماری حاضری کو قبول فرمائے. اب بیٹھ کے سورۃ اخلاص بہت توجہ سے، بہت دھیان سے ہم نے پڑھنی ہے، گڑ گڑا کے، بھکاری بن کے، محتاج بن کے، سر جھکا کے، ڈوب کے، ٹوٹ کے، اللہ کے سامنے زاری کے ساتھ پڑھنی ہے. اول آخر 3 بار درود پاک، اس کے بعد سورۃ اخلاص پڑھنی ہے، اس کے بعد ذکر خاص ہوگا، پھر ذکر ہوگا نفی اثبات کا، اللہ کا ذکر ہوگا، پھر مراقبہ ہوگا اور پھر دعا ہوگی. اب ہم سورۃ اخلاص پڑھ رہے ہیں، درود پاک پڑھنے. اللہم صلی اللہ.
ابھی پہلے ذکر جینی ہوگا انشاءاللہ، اس کے بعد پھر دعا ہوگی. اللہ کا ذکر اللہ کے دھیان کے ساتھ اور دعا میں ہے نا، پوری توجہ، دھیان، آہوزاری اور قبولیت کے یقین کے ساتھ انشاءاللہ اپنے لیے، پوری امت کے لیے مانگے. بجلی بند کرتے ساتھ ہی.
اللہ ہو،
اللہ ہو، اللہ ہو، اللہ ہو، اللہ ہو، اللہ ہو، اللہ ہو، اللہ ہو،
اللہ ہو،
اللہ ہو،
اللہ ہو،
اللہ ہو،
اللہ ہو،
اللہ ہو، اللہ ہو،
اللہ ہو،
اللہ ہو،
اللہ ہو،
اللہ ہو،
اللہ ہو،
اللہ ہو،
اللہ ہو،
اللہ ہو،
اللہ ہو،
اللہ ہو،
اللہ ہو،
اللہ ہو،
اللہ ہو،
اللہ ہو،
اللہ ہو.
الله محمد رسول الله. يا أول الأولين يا آخر الآخرين يا ذا القوة المتين يا راحم المساكين يا أرحم الراحمين يا أكرم الأكرمين يا أجود الأجودين يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام يا ذا الجلال والإكرام. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير. رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير. رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير. مولا سارے فقیر سارے بھکاری اور سارے منگتے جمع ہیں, تجھ سے تجھے مانگتے ہیں, تیرے حبیب کا عشق اور محبت مانگتے ہیں, تجھ سے تیری رضا مانگتے ہیں, اللہ ہدایت مانگتے ہیں, اخلاص مانگتے ہیں, اعلیٰ اخلاق مانگتے ہیں, اپنے حلم میں سے حلم مانگتے ہیں اور اپنے علم میں سے تیرے علم مانگتے ہیں. اے سخی کا اتنا بڑا مجمع پردیشیوں کا رلتا کرتا تیری بارگاہ میں پہنچا ہے. اے میرا مولا, ہم تو اس دور کے بندے نہیں جنہوں نے جنید بغدادی کو دیکھا, شیخ عبد القادر جیلانی کو دیکھا, آل رسول کو دیکھا, اصحاب رسول کو دیکھا, اولیاء صلحہ کو دیکھا. اے سخی آقا, ہم نے تو ایک ایسے معاشرے میں آنکھ کھولی جہاں تو کوئی شعور زندگی بھی نہیں تھا. آج تیرے در پہ آئے, جگہ جگہ کے لوٹے مارے اور جگہ کے ہارے تیرے در پہ آئے ہیں, تجھ سے تجھے مانگتے ہیں. بڑا مجمع تجھ سے مانگتا ہوگا پر ہم جے بڑا کوئی دکھیارا شاید نہیں ہوگا, ہم سے غم کا مارا شاید کوئی نہیں ہوگا. کوئی ماں کو روئے, کوئی بیٹی کو روئے, کوئی اپنے غموں کو روئے, کوئی اپنے جادو کو روئے, کوئی اپنی بے اولادی کو روئے, کوئی خود اولاد کو روئے, کوئی اپنے زخموں کو, کوئی دکھوں کو. اتنا بڑا مجمع سر چکائے تیرا نام لیے بیٹھا ہے, اخلاص پڑھنے والا, تسبیح پڑھنے والا, تیرے نام کے ذکر کرنے والا. مولا تیرے نام کے ذکر کرنے والے کم ہو گئے ہیں, ہم نہیں کہتے صرف ہم ہی ہیں پر کم ہو گئے ہیں. تیرا نام کا ذکر تیری محبت سے اور تیری ہی توفیق سے لیا. اے سخیا کا جھولیاں بھر دینا, یہ ہاتھ کشکول ہیں ہمارے, کالے ہیں, گندے ہیں, میلے ہیں, گناہوں اور معصیت کے مارے ہوئے ہیں. ہم ہاتھ اٹھا کے بیٹھے ہیں, ہمیں تو شرم آ رہی, لینے دودھ جا رہے ہیں, لیا ایسا کشکول جس میں کتے نے پانی پیا ہو. پر مولا ہمارے پاس ہے ہی یہی, ہم کیا کریں. اپنی رحمت سے پہلے اس کو دھو دے, اپنی نظر کرم سے پہلے اس کو شفاف کر دے, پھر اس خالی کشکول میں ہماری دعاؤں کی قبولیت ڈال دے اور محبوبیت ڈال دے اور مقبولیت ڈال دے. مولا ہمارے پاس سفارش کہاں ہے, ہمارے پاس کہاں سفارش ہے. حضور پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے کوئی بات منوانی ہوتی سیدہ فاطمہ کی بارگاہ میں جاتے تھے. اے میرا اللہ, ہم کہاں جائیں, تیری کون سی بیٹی ڈھونڈ کے لائیں. اگر مولا تیری اماں ہوتی, اماں کے پاس جاتے, بوڑھی اماں لاٹھی ٹیکتی آتی اور تجھے کہتی, بیٹا ان دکھیاروں کو دے دے, ان غم کے ماروں کو دے دے, کسی کی اولاد نہیں ہے تو دے دے, کسی کا گھر نہیں ہے تو دے دے, کسی کا گھر در نہیں ہے تو دے دے, کوئی شفا مانگتا ہے تو دے دے, کوئی صحت مانگتا ہے تو دے دے, کوئی جادو کا توڑ مانگتا ہے تو کر دے, کوئی سفلی عمل کو ختم کرنا چاہتا ہے تو کر دے. اے اللہ, وہ اماں آتی اور ہمارے کام بنوا دیتی, اور اماں ہی نہیں ہے, لم یلد ولم یولد, تو سارے نائبوں سے پاک ہے. ہم دیوانے اپنی باتیں ہی کر بیٹھتے ہیں, ہم پاگل جو ہوئے, دیوانے جو ہوئے. پر مولا یہ باتیں کس کو سنائیں, کون سا مجمع ہے, کون سی دنیا ہے, کون سا در ہے, کون سا گھر ہے. اللہ کسی اور کے جہاں جاتے ہیں تو ناراض ہوتا ہے, کہتے ہیں بندو تم نے شرک کیا, اور اگر تیرے پاس آتے ہیں تو راضی بھی ہوتا ہے, خوش ہوتا ہے. آج ہمارے اس آنے سے خوش ہو جا، آج ہمارے اس آنے سے راضی ہو جا۔ اللہ راضی ہو کے نا ایک مہربانی کر دے، ہمارے منہ پہ ہاتھ پھیرنے سے پہلے پہلے قبولیت دے دے، مقبولیت دے دے، محبوبیت دے دے، عافیت دے دے، برکت دے دے، شفا دے دے، عطا دے دے، وفا دے دے، گھروں کا سکون دے دے، میرے معاشرے میں چین دے دے، میرے ملک کی سرحدوں کچہریوں کی حفاظت دے دے، ایوانوں اور بازاروں کی حفاظت دے دے، میرے وطن کے بادشاہوں، وزیروں، مشیروں، فقیروں، غریبوں، امیروں کی کفایت دے دے، کفالت دے دے اور مدد دے دے، اور خاص طور پہ اس آمین کہنے والے دیوانوں کو دے دے، مستانوں کو دے دے، پروانوں کو دے دے۔ اے سخی آقا، در در کی ٹھوکریں کھائے تیرے پاس آئے تیری بندیاں اور بندے، اور دنیا کے کسی اور کونے بیٹھے ہماری دعاؤں پہ آمین کہنے والے، اللہ ان سب کو دے دے، ان سب کو دے دے۔ دنیا کے کسی کونے میں بیٹھ کے آمین کہنے والے کو محروم نہ فرما، اور یہاں آنے والے کو محروم نہ فرما۔ جنات انسان سب کو عطا فرما دے، کسی کو محروم نہ فرما۔ اے سخی آقا، تجھ سے جو دل کی مرادیں لے کر آئے ہیں تو ہمارے بیان سے زیادہ جانے، تو دل کے اندر کے درد کو جانے، ایک روتے سسکتے کی آنسوں کو جانے، اس کے اندر کی کڑھن کو جانے، اس کے اندر کے سوز اور گداز کو جانے، اس کے لڑکڑاتے قدموں کو جانے۔ کبھی نیکی کی طرف آتا ہے، پھر نفس اور شیطان میں بھٹک جاتا ہے، پھر بیٹھ کے روتا ہے، اور اتنا روتا ہے کہ اللہ تجھے پھر منا لیتا ہے، پھر تیرے پاس آ جاتا ہے۔ مولا، ساری زندگی اسی کشمکش میں ہماری گزر گئی، اب تو ہاتھ کوئی ہمارا سنبھال لے، اب تو اپنا ہاتھ ہمارے ہاتھ میں دے دے۔ ہمیں پتا ہے تیرا دست قدرت، تیری رحمت والا ہاتھ ہمارے ہاتھ میں آ جائے گا، پھر کوئی چیز ہمیں بہکا نہیں سکتی، کوئی چیز ہمیں بھٹکا نہیں سکتی، کوئی جادو ہمارے پر اثر نہیں کر سکتا، کوئی بندش ہمارے قریب نہیں آ سکتی، اور ہماری ساری گلیاں کھل جائیں گی، ہمارے سارے راستے کشادہ ہو جائیں گے، ہمارا رزق وسیع ہو جائے گا، ہمیں صحت کامل ملے گی، ہمیں راحت کامل ملے گی، ہمیں پھر سکون کی نیند آئے گی، پھر ہمارے گھر آباد ہوں گے، پھر ہمارے ویڑے اجڑیں گے نہیں۔ اگر تیرا ہاتھ ہاتھ میں آ گیا، آج میرا مولا ہم پردیسی مسافر ہیں، اس بکری کے بچے کی طرح جو مائیں مائیں کرتا اس کی اماں بچھڑ گئی، یا اس بے سہارا بچے کی طرح جو میلے میں گم ہو گیا تھا اور اماں نے کہا تھا بیٹا آ تجھے میلہ دکھاتی ہوں، اور میلہ تو خوشیوں کا میلہ تھا، وہ میلے میں گم ہو گیا، اور اماں کہتا ہے میں تو کونج وانگو کرلا ہوں، مولا ہم اس دنیا کے بڑے میلے میں گم ہو گئے، نہ اپنے رہے، نہ پردیس کے وطن کے رہے، نہ تیرے رہے، نہ تیرے حبیب کے رہے، نہ تیری آل کے رہے، نہ تیری اصحاب کے رہے۔ اے اللہ ہم تو اپنے ماں باپ کے نہ رہے، اے اللہ میلے میں گم ہو گئے، تو سنبھال لے، تو آ جانا، تیری مہربانی، آ کے ہمیں سنبھال لے، آ کے ہمیں حوصلہ دے دے۔ کیسا عجیب انسان ہوتا ہے جو بچہ روتا اس کو گود پہ اٹھائے اور پکار رہا ہوتا ہے، یہ گمشدہ بچہ کس کا ہے، ہے کسی کا لے لو، مولا ہمیں کون سنبھالے گا، اب تو لوگ ہمیں تانا دیتے ہیں، کہاں ہے تمہارا رب لے آؤ، کہاں ہے تمہارا رب لے آؤ۔ میرا مولا ہمیں اپنی رحمت میں سنبھال لے، ہم بچھڑوں کو اپنی رحمت میں سینے سے لگا لے۔ اے اللہ ہماری انگلی تھام لے، ہماری انگلی تھام لے، اپنی رحمت کو متوجہ کر دے۔ اے اللہ ہماری ضرورتیں پوری کر دے، ہماری مشکلیں حل کر دے، کسی منگتے کو خالی نہ بھیج، کسی کو نامراد نہ بھیج۔ اس صورت اخلاص کی برکت سے، اس صورت اخلاص کے لفظوں کی برکت سے، اپنے نام کی توحید کی برکت سے، اپنی وحدانیت کی برکت سے، اور اپنی سچی صفات کی برکت سے، صورت اخلاص کی دعاؤں میں ہمارا حصہ عطا فرما، اور ہمارے حصہ عطا فرما، ہمیں دنیا بھی دے دے، ہمیں آخرت بھی دے دے، ہمیں رزق دے، وسعت دے، راحت دے، رحمت دے، عافیت دے، عطا دے، حفاظت دے، کفایت دے، کفالت دے،
نعمتیں دے، گھر دے، بیٹے دے، قرضوں سے خلاصی دے، اور ہمیں دنیا کی خیریں دے، آخری وقت میں کلمہ دے دے، بری موت سے بچا دے، اور جو اس دنیا سے رخصت ہو گئے ان کی مغفرت کر دے، پوری امت کی مغفرت کر دے، سارے عالم کی مغفرت کر دے، سارے عالم کی مغفرت کر دے۔ یہ جتنا آمین کہنے والا مجمع دنیا کے جس کونے میں ہے، اے اللہ آنکھیں بند ہونے سے پہلے اپنا دیدار کرا دے اور اپنے حبیب کا دیدار کرا دے، اور ایسی آنکھیں تجھے دیکھیں اور ایک طرف تیرا حبیب ہو اور دیکھتے دیکھتے تیرے پاس آئیں، اور جب تیرے سامنے کھڑے ہوں ہم تجھے پہچانے، تو ہمیں پہچانے، اور ہمارا کام ہو جائے۔ آج تو کوئی ایسی فیصلے فرما ہی دے، آج تو کوئی ایسے کرم کی ہوائیں چلا ہی دے، آج تو بہاریں برسا دے، آج تو کرم کے فیصلے کر دے۔ میرے وطن کی سرحدوں، چھاونیوں، کچہریوں کی حفاظت فرما، اور میرے گھر بھر کی ہر نظم کی حفاظت فرما، اور اس تسبیح خانے کو غیب سے وسعت عافیت عطا فرما، اور اس کی ضرورتیں غیب سے پوری فرما۔ اللہ میں پیش کی دعائیں کرتا ہوں ان لوگوں کے لیے جو حجویری محل میں اجتماع کی تیاری کے لیے وہاں کی خدمت میں جائیں اور وہاں کی نگرانی میں جائیں، اے مولا ان کے لیے 11 دعائیں کروں گا، اے مولا ان کے لیے 11 دعائیں کروں گا اپنی تنہائیوں میں، ان کی نسلوں کے لیے، ان کی عزتوں کے لیے، ان کے رزق کے لیے، ان کی صحت کے لیے، ان کی برکت کے لیے، ان کی عافیت کے لیے، ان کی عطاؤں کے لیے، ان کی خیر کے لیے، ان کی شفا کے لیے، ان کی عطا کے لیے، ان کی صحت کے لیے، ان کے دل کے نور کے لیے، ان کی آنکھوں کے سرور کے لیے، ان کے وطن اور بدن اور وجود کے نور نور کے لیے، ان کے ذرے ذرے کو سرور کے لیے۔ اے سخی آقا، میں ان کے لیے 11 سے زیادہ دعائیں کروں گا، اللہ انہیں توفیق عطا فرما، اور غیب سے انتظام کر دے، غیب سے ضرورتیں پوری کر دے، اور غیب سے ہماری دنیا بھی بہتر فرما، آخرت بھی بہتر فرما۔ آج نہ مراد نہ لوٹا، آج نہ مراد نہ لوٹا، ہم آئیں نا مولا، ہمارے قدم ایسے ہلکے ہلکے ہوں، اور چہرے کو لوگ دیکھیں نا تو خوش خوش چہرہ ہو، اور لوگ سمجھ جائیں کہ آج جھولیاں بھری ہوئی ہیں، ہمارا چہرہ لٹکا ہوا نہ ہو، بس ایسے پہنچ جائیں کہ آج سخی کے خزانے سے ان بھکاریوں کو، ان منگتوں کو، ان سائلوں کو مل گیا ہے۔ بس انشاءاللہ ہم تجھ سے یہی رحمت کی توقع، یہی عطا کی توقع رکھتے ہیں، بس انشاءاللہ تو نے دے دیا، تو نے کر دیا، تیرے خزانے سے ہو گیا۔ خودی تو کہتے ہیں میرے بندو جیسے گمان کرو ویسے معاملہ کروں گا، ہم نے گمان کر دیا تو نے کر دیا، انشاءاللہ کر دیا، انشاءاللہ کر دیا، انشاءاللہ ہو گیا، اور تو نے کر دیا۔ وکفا باللہ ولیا وکفا باللہ نصیرا، وصلی اللہ علی النبی الکریم وعلی آلہ وصحبہ وازواجہ واہل بیتہ واطرتہ اجمعین، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔
اور آپ سے گزارش ہے کہ حال کے دائرہ کنارے پہ ہو کے بقیہ نماز مکمل فرمائے، حال کے دائرہ کنارے پہ ہو کے بقیہ نماز مکمل فرمائے، اور ممبر کے نزدیک نماز ادا نہ فرمائے، دائرہ کنارے میں تشریف لے جائیں، جہاں مجلس سے مجذوبی ہوگی صرف اعمال کے فائدے اور مشاہدے، آپ نے اپنی میگزین میں یا درس میں کوئی طبی عمل سنا ہو یا روحانی عمل سنا ہو، آزمایا ہو یا کسی کو بتایا ہو اس کا مشاہدہ ہو، تو صرف اس کا مشاہدہ اور تجربہ بتائیں گے، ذاتی سوال جواب کی مجلس نہیں ہے، اور اس کے اختتام پر انشاءاللہ بیعت کا عمل ہوگا، جو حضرات ساتھی بیعت ہونا چاہتے ہیں وہ بیعت ہو سکیں گے، خواتین بھی اس موقع پہ بیعت ہو سکیں گے، ادھر مائک چل رہے ہیں، اور جو حضرات پہلے سے بیعت ہیں وہ بھی اس عمل میں اپنی بیعت کی تجدید کی جیسے دوبارہ شریک ہو سکتے ہیں۔
السلام علیکم۔ حضرت جی ایک آدمی نے ایک واقعہ سنایا تھا کہ میری کہتے ہیں میری بھتیجی ہیں, ان کے چھوٹے چھوٹے بچے تھے, ان کو کینسر ہو گیا تھا اور ان کا یعنی کہ کینسر یہاں تک پہنچ گیا تھا ان کے سر کے بال بھی ختم ہو گئے تھے. تو ان کو کہتے ہیں کہ میں نے درس میں سنا تھا کہ ہاں میم لائیم سرون پڑھیں آپ, یعنی کہ پاگل ہو کے پڑھیں, تو یہ وظیفہ کرنے سے کہتے ہیں وہ بالکل ٹھیک ہو گئی اور اب وہ بالکل ٹھیک ہیں اور یعنی کہ تندرست زندگی گزار رہی ہیں.
السلام علیکم, محمد ارشد لاہور سے. میرا کچھ دن پہلے نا موبائل گم ہو گیا تھا. میں نے یا رب موسیٰ یا رب کلیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا شروع کیا اور نمبر میں ملا رہا تھا, نمبر بند ہو گیا. عشاء کی نماز کے بعد میں نے اس نمبر پہ کال کی اور وہ بندے نے مجھے بتایا جی میں فلاں جگہ سے بات کر رہا ہوں آپ لے لیں. اور وہ بندہ بھی اللہ کا ایسا کرنا ہوا کہ وہ میری گلی کے ساتھ ہی والی گلی میں بندہ تھا, اس نے مجھے میرا موبائل دے دیا.
السلام جی, محمد مغیث. آپ نے ایک وظیفہ دیا تھا عصر کی نماز کے بعد لا یجلیھا لوقتھا الا ھو, یہ میں نے سانس روک کے پڑھنا شروع کیا. اسے پڑھنے سے یہ ہوا کہ گناہوں سے نفرت ہونی شروع ہوگی. دوسرا آپ نے دیا تھا سود کوثر کا 129 بار, وہ بہت سے دوستوں کو بتایا اور ان کے پیسے اب ختم ہی نہیں ہوتے, بہت برکت ہوگی. یہ دو تھے, شکریہ.
بیت کا بولو جو ساتھی بیت آنا چاہتے ہیں بیت ہو سکیں گے. چادر دور تک کھول لیں ساتھی, یہ اور پھیلا لیں, کھول بھی رہے ہیں پھیلا بھی رہے ہیں. خواتین کی طرف مائک چل رہے ہیں, بیت ہو سکتی ہیں. اگلے ساتھی کے کندھے پاسوں کے آتے ہیں کہ بیت ہو جائے گی. چادر ہاتھ میں لینا ضروری نہیں بلکہ اگلے ساتھی کے کندھے یا بازو کے ہاتھ رکھیں گے بیت شرکت ہو جائے گی. جو حضرات پہلے سے بیت ہے وہ بھی شریک ہو سکتے ہیں. خواتین بھی اس وقت بیت کے کلمات دہرائے جائیں گے, وہ بھی بیت ہو سکتی ہیں.
چرچ کرتا جاؤں دل ہی دل میں دہراتے جاؤں, اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ, لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ, استغفر اللہ ربی من کل ذنب واتوب الیہ. یا اللہ میں نے توبہ کی شرک سے, بدعت سے, صغیرہ کبیرہ گناہوں سے, تیری ہر نافرمانی سے, عہد کیا تیرا حکم اور تیرے حبیب کے طریقوں کے مطابق زندگی گزاروں گا. یا اللہ میرے عہد کو قبول فرما. بیعت لی میں نے حضرت خواجہ سید محمد عبداللہ حجویری رحمۃ اللہ علیہ کے سلسلے پہ, یا اللہ میری بیعت قبول فرما. دعا مانگ. برحمتک یا. تین تسبیحات کا اہتمام کریں, تلاوت کا اہتمام کریں, نماز با جماعت کا اہتمام کریں اور اپنے معاشرت معاملات, حلال حرام, جائز ناجائز حقوق, اس پہ نظر رکھیں. اور سب سے زیادہ نفع اس کو ہوتا ہے جو رابطے میں رہتا ہے. درس ایک بہترین رابطہ ہے. میں بھی محتاج ہوں, آپ بھی محتاج ہیں, ہم سب رابطے کے محتاج ہیں. تو رابطے میں رہیں ہم سب اور یہ درس بہترین رابطہ ہے. اللہ پاک قبول فرمائے.